الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، محترم خواتین و حضرات، میرے آج کی گفتگو کا اصل عنوان ہے نہیں عن المنکر کی خصوصی اہمیت، جو دو ورقہ آپ حضرات کے پاس ہے آپ اسے اپنے سامنے رکھیے، پہلے صفحے پر جو آیات ہیں، کیونکہ میں پہلے ان کی تلاوت کر رہا ہوں، میں چاہوں گا کہ آپ بھی ان کا مبارک متن جو ہے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ مائدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقال تبارك وتعالى في نفس السوره لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون وقال تبارك وتعالى في سورة هود فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا منهم إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وقال عز وجل في سورة الأعراف فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر آمين يا رب العالمين۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، میری آج کی گفتگو کا اصل موضوع ہے نہیں عن المنکر کی خصوصی اہمیت۔ عنوان کے ساتھ دو ذیلی عنوانات ہیں، انہیں بھی آپ پڑھ لیجئے۔ علماء اور صلحاء کے کرنے کا اصل کام اور عذاب الہی سے نجات کی واحد راہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں نہیں عن المنکر کے خصوصی موضوع پر گفتگو کروں، دو باتیں مجھے آپ حضرات کے سامنے تمہیداً رکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، یہ قرآن مجید کی ایک اہم اصطلاح ہے، اور خاص طور پر امت مسلمہ کی غرض تاسیس۔ یہ امت کیوں برپا کی گئی، اس کا مقصد کیا ہے؟ امت مسلمہ کے غرض تاسیس اور اس کے مقصد وجود کے بیان میں قرآن مجید نے دو اصطلاحات استعمال کی۔ ان میں سے ایک اصطلاح ذرا فلسفیانہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ایک اصطلاح نسبتاً عام فہم ہے اور آسان ہے، اور یہ قرآن مجید کا خاص اسلوب ہے، کیونکہ یہ کتاب ہدایت عوام کے لیے بھی ہے، خواص کے لیے بھی، فلاسفہ اور حکماء کے لیے بھی رہنمائی اسی میں ہے، اور عوام الناس کے لیے بھی رہنمائی کا فریضہ اسی کتاب حدیث کو سر انجام دینا ہے۔ لہذا آپ اس کتاب میں یہ دیکھیں گے کہ بڑے گہرے علمی مضامین بھی ہیں، فلسفیانہ مباحث بھی ہیں، لیکن بہت عام فہم انداز میں یہ اپنے اصل مقصد کو بڑی سلیس زبان میں بھی بیان کر دیتا ہے، تاکہ ایک طرف اہل سیرت کے لیے سامان غور و فکر جو ہے مہیا ہو جائے، تو دوسری طرف عوام بھی اس کی ہدایت و رہنمائی سے محروم نہ رہے۔ دو اصطلاحات جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اس امت مسلمہ کی غرض تاسیس، پہلے اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا ادارہ بھی اگر بنایا جائے، کوئی اجتماعی ہیئت تشکیل دی جائے، تو سب سے پہلے اس کے اغراض و مقاصد معین کیے جاتے ہیں۔ یہ انجمن ہم کیوں بنا رہے ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، یہ ہم نے ادارہ کس لیے تشکیل دیا ہے، اس کے اہداف کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ تو اتنی بڑی امت، اور یہ ذہن میں رکھیے، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات میں بیان کر چکا ہوں کہ امت کے معنی ہی ہیں ہم مقصد لوگوں کی اجتماعیت۔ عربی زبان میں اما یا امو کے معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ آمین البیت الحرام، قرآن مجید میں حجاج کرام کو کہا گیا کہ پوری دنیا سے، اطراف و اکناف سے، چہار دانگے عالم سے جو لوگ بھی بیت اللہ کا قصد کر کے چل رہے ہیں حج کے لیے، یہ سب کیا ہے، آمین البیت الحرام، وہ لوگ جو بیت الحرام کا قصد کیے ہوئے۔ تو اما یا امو کے معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اسی سے لفظ امت بنا ہے، اور اس کے معنی ہے ہم مقصد لوگوں کی اجتماعیت، جن کا قصد ایک ہے، مقصد ایک ہے، ہدف ایک ہے۔ اس اعتبار سے امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا وہ مقصد کیا ہے، غرض تاسیس کیا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم میں سے اکثر نے کبھی اس کے بارے میں غور بھی نہیں کیا۔ مسلمان تو ہم اللہ کے فضل سے اس لیے بن گئے کہ ہم مسلمانوں کے ہاں پیدا ہو گئے، یہ تو ہمیں بغیر کسی قربانی کے، بغیر کسی ایثار کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کوئی نقصان برداشت کیے ہوئے ہمیں اللہ کی یہ دولت اسلام میسر آئی۔ لہذا اکثر و بیشتر کبھی ہم نے یہ غور کرنے کی تکلیف پر نہیں کی کہ اس مسلمان ہونے کے تقاضے کیا ہیں، اس امت کی غرض تاسیس کیا ہے۔ اس غرض تاسیس کو آج سمجھیے، اور اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن مجید نے دو اصطلاحات استعمال کی، ایک ہے شہادت علی الناس، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا، امت وسط بنایا، بہترین امت بنایا، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول گواہ ہو جائے تم پر۔ یہ پر کو میں خاص طور پر پروناؤنس کر رہا ہوں، زور دے کر اس کا مفہوم ابھی عرض کروں گا۔ اور ایک اصول میں نے بارہا، جو حضرات بھی ان دروس قرآن کی محافل میں شرکت فرماتے رہے ہیں، انہوں نے مجھ سے کئی مرتبہ یہ بات سنی ہوگی کہ میں نے یہ دیکھا ہے مطالعہ قرآن اور غور و فکر کے دوران کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو مرتبہ ضرور آتے ہیں۔ چنانچہ یہ مضمون جو سورہ بقرہ میں آیا ہے دوسرے پارے کے آغاز میں، یہی سورہ حج کی آخری آیت میں بھی ہے، جہاں فرمایا گیا ہے مسلمانوں جہاد کرو، جاہدو فی اللہ حق جہادی، محنت کرو، جہاد کرو، جد و جہد کرو، وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ لیکن یہ چناؤ، یہ سلیکشن کس لیے ہوا ہے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول گواہ بن جائیں تم پر اور تم گواہ بن جاؤ پوری نوع انسانی۔ ترتیب صرف الٹ گئی، سورہ بقرہ میں امت کا ذکر پہلے ہے کہ تکونوا شہداء علی الناس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بعد میں ہے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ سورہ حج میں حضور کا ذکر پہلے ہے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، اور امت کا بعد میں ہے، وَتَكُونُوا شہداء علی الناس، مضمون ایک ہی ہے۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے، یہ چونکہ اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے، میرے کیسٹ موجود ہے اسلام کا فلسفہ شہادت، اس شہادت علی الناس کے معنی کیا ہے، شہادت کسی کے حق میں ہوتی ہے کسی کے خلاف۔ آپ کسی مقدمے کے اندر اگر بطور گواہ پیش ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے ایک فریق کے حق میں آپ کی بات جاتی ہے، ایک کے خلاف جاتی ہے۔ تو گواہی کے لیے بھی یہ دونوں لفظ آئے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، نام آتا ہے عربی زبان میں کسی شے کے کسی کے حق میں ہونے کے، اللہ کے حق میں گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے گواہ، اللہ کی توحید کے گواہ، اللہ کے دین کے گواہ، اپنی زبان سے گواہی دو، اپنے عمل سے گواہی دو، انفرادی طور پر گواہی دو، عملی طور پر گواہی دو، تمہارا ہر عمل گواہی دے رہا ہو کہ تم اللہ کے ماننے والے ہو، تمہارا طرز عمل پکار پکار کر لوگوں کو بتا رہا ہو کہ یہ محمد عربی کا نام لیوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے، گواہی قولی، گواہی عمل، یہ گواہی کس کے حق میں ہے؟ اللہ کے حق میں، یہ گواہی کس کے حق میں ہے؟ محمد رسول اللہ کے حق میں، جو علامہ اقبال نے کہا ہے دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، لیکن یہ گواہی کسی کے خلاف بھی پڑ رہی ہے، کس کے خلاف؟ دنیا کے سامنے جب آپ نے گواہی دے دی دین کے حق کی، دین کی حقانیت کی، محمد رسول اللہ کی صداقت کی، تو اب ان کے اوپر ایک گواہی قائم ہو گئی کہ قیامت کے دن وہ یہ عذر پیش نہیں کر سکیں گے کہ اللہ ہمارے سامنے تو تیرا دین آیا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، ہمیں تو کسی نے متعارف ہی نہیں کرایا، نہ تیرے ساتھ، نہ تیرے رسول کے ساتھ، نہ تیرے کلام کے ساتھ، یہ ہے لوگوں پر گواہی قائم ہو جانا جو قیامت کے دن ان کے خلاف پڑے گی، اس لیے کہ جیسے ابھی جواد صاحب فرما رہے تھے کہ اگر لا علمی ہو تو پھر بھی کوئی عذر ہے کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، اگر کہ اس دنیا میں تو اصول یہ ہے عدالت کا، آپ کو معلوم ہے کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، قانون آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ عذر نہیں پیش کر سکتے، قانون کی گرفت میں آ گئے ہیں تو قانون آپ کو پکڑ لے چاہے آپ کے علم میں تھا چاہے نہیں تھا، لیکن عدالت اخروی میں معاملہ یہ نہیں ہے، لا علمی بھی ایک عذر کے درجے میں آ جائے، لہذا اللہ رسولوں کو بھیجتا رہا تاکہ لوگ لا علمی کا عذر پیش نہ کر سکے، وہ گواہی دے دیں اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے کہ یہ ہے دین حق، یہ ہے اللہ کا دیا ہوا راستہ، یہ میں چل کر دکھا رہا ہوں، حجت قائم کر رہا ہوں، یہ امپریکٹیکیبل بھی نہیں ہے، ناقابل عمل بھی نہیں ہے، دیکھو میں تم جیسا انسان، مجھے بھی پیٹ لگا ہوا ہے، میری بھی احتیاجات ہیں، میرے بھی بال بچے ہیں، زندگی کے تمام تقاضے میرے ساتھ بھی ہیں، پھر میں اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزار رہا ہوں، حجت قائم ہوتی ہے، یہ ہے در حقیقت رسالت کے ضمن میں اہم ترین یہ اصطلاح قرآن مجید کی، اور جب نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب یہ اجتماعی طور پر ذمہ داری امت پر آ گئی، اب انہیں گواہی دینی ہے اپنے عمل سے، اپنے قول سے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، اور یہ مقصد تاسیس ہے اس امت محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول نے تو اپنے آخری خطبہ حجت الوداع میں گواہی لوگوں سے لے لی، اللہ حل بلب تو لوگوں میں نے پہنچا دیا، اور سب نے کہا، سوا لاکھ کا مجمع، بیک زبان انہوں نے کہا انا نشہد انک قد بلغت ما دیتا ما نصحت، ہاں حضور ہم گواہ ہیں آپ نے حق نصیحت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق رسالت ادا کر دیا، پھر اللہ کی جناب میں عرض کیا ہے اللہم اشہد، اللہ کو بھی گواہ رہے ہیں، اب میری ذمہ داری ختم ہو گئی، میرا فرض منصبی ادا ہو گیا، پھر لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب یہ ذمہ داری میرے کندھے سے اتر کر تمہارے کندھوں پر آ گئی، اب تمہیں پہنچانا، اس لیے کہ میں رسول صرف تمہارے لیے بن کر نہیں آیا تھا، میں تو پوری نوع انسانی کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، میں تو تاکہ قیامت میں رسول ہوں اللہ کا، جتنے انسان اس وقت ہیں دنیا میں اور جتنے انسان تاکہ قیامت آئیں گے ان سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اب یہ شہادت جو میں نے تم پر دی ہے تمہیں دینی ہے پوری نوع انسانی کی، بدقسمتی سے ہمارے ہاں لفظ شہادت کے ایک کا مفہوم جو ہے صرف ایک ہی معنی عام ہو گئے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا، بس یہ شہادت ہے، اور شہید کا صرف یہی مفہوم رہ گیا، تمام رسول شہید ہیں، حالانکہ رسول اللہ کی راہ میں قتل نہیں ہوئے، نبی قتل ہو سکتا ہے، رسول قتل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ سب شہید ہیں، سب گواہ ہیں اللہ کے، گواہی دی انہوں نے اپنے عمل سے، ایک ایک لمحہ ان کا گواہی دیتے ہوئے بسر ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے قرآن مجید میں سورہ نساء میں فرمایا گیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس دن کیا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، جبکہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، جس امت کی طرف جو رسول بھیجے گئے وہ کھڑے ہو کر ٹیسٹیفائی کریں گے اس عدالت اخروی میں، جس کو آپ کہتے ہیں پروزیکیوشن وٹنس، سرکاری گواہ کی حیثیت سے کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ تیرا دین تیرا پیغام جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا. اب یہ ذمہ دار ہے, یہ مسئول ہے, یہ اکاؤنٹیبل ہے. اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئیں گے اور اپنی امت کے بارے میں ٹیسٹیفائی کریں گے اے اللہ میں نے پہنچا دیا. اب اپنے طرز عمل کے ذمہ دار, مسئول اور اکاؤنٹیبل یہ خود. بہرحال میں اس پر زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. پہلی بات یہ سامنے آئی کہ امت مسلمہ کی غرض تاسیس ہے شہادت علی الناس, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. کسی کے لیے محنت جد و جہد کوشش, اس کے لیے سورہ حج میں پکارا گیا جاہدوا فی اللہ حق جہادی واجتباکم, اور اس کا اصل مقصد کیا ہے, لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ جیسا کہ میں نے آغاز میں کیا یہ قدر فلسفیانہ مضمون ہے. البتہ قرآن مجید نے اس امت کی غرض تاسیس کے لیے ایک اصطلاح آسان بھی اختیار کی, وہ ہے امر بالمعروف نہیں عن المنکر. امت کیوں بنائی گئی؟ سورہ آل عمران میں فرمایا, اور دیکھیے آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ سورہ آل عمران آپس میں بہنے ہیں, جوڑا. سورہ آل عمران میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا. دنیا کی قومیں اپنے لیے زندہ رہتی ہیں, اپنے لیے جدوجہد کرتی ہیں, اپنی ترقی, اپنی عظمت, اپنی سربلندی, اپنے لیے قوت اور سبقت حاصل کرنا. لیکن اے مسلمانوں تم سمجھو, تمہیں دنیا والوں کے لیے زندہ رہنا ہے. وہ جو اقبال نے کہا ہے شکوہ میں, بہت مشہور شعر ہے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے, کہیں ممکن ہے کہ ساتھی نہ رہے جام رہے. ہم دوسروں کے لیے زندہ ہیں جبکہ لوگ اپنے لیے زندہ ہیں, اپنے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تمہارا کام کیا ہے؟ تامرون بالمعروف, نیکی کا حکم دو, وتنہون عن المنکر, بدی سے روکو, وتؤمنون باللہ, اور اللہ پر ایمان رکھو. پھر وہی بات, اہم مضمون دو دفعہ ضرور آنا چاہیے. یہ مضمون اسی سورہ مبارکہ میں آ رہا ہے, ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. ان دونوں آیات میں رب جا, پہلی آیت خطاب کر رہی ہے صحابہ کرام کو. صحابہ کرام وہ تھے جن میں سے ایک ایک فرد کو معلوم تھا کہ میرا فرض منصبی کیا ہے, میں کس لیے امت محمد میں شامل ہوا ہوں, بحثیت امتی میری ذمہ داری کیا ہے. لہذا وہاں مجبوری طور پر امت کو خطاب کیا گیا, کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو اے محمد کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, تم بہترین امت ہو, بہترین جماعت پوری انسانی تاریخ کے اندر, بہترین گروہ, بہترین امت جو لوگوں کے لیے نکالے گئے, ان کی بھلائی کے لیے, ان کی آخرت سنوارنے کے لیے, انہیں حق کی طرف بلانے کے لیے, انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے, انہیں ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلانے کے لیے. تم تو دنیا والوں کی بھلائی اور بہبود کے لیے نکالے گئے ہو, اور تمہارا تو فرض منصبی کیا ہے, نیکی کا حکم دینا, بدی سے روکنا. اولئک هم المفلحون. لیکن یہ جان لو, یہ میں دوسری آیت کی طرف آ گیا. یہ پہلی آیت جو ہے یہ پوری امت کے لیے, لیکن دوسری آیت یہ در حقیقت اس دور کے لیے ہے جیسے مسلک آج کا دور ہے. امت بھول گئی اپنے مقصد کو. آج ہم یہ سب کے بیٹھے, ہم بھی بس ایک قوم ہے جیسے دنیا میں اور قوم ہے. ہم میں سے ہر فرد کو بھی جینا ہے, دوڑنا ہے, بھاگنا ہے کائے کے لیے, جیسے کوئی ہندو, کوئی سکھ, کوئی پارسی اپنے معاش کے لیے, اپنی اولاد کی پرورش کے لیے, گھر بنانے کے لیے, گھر سجانے کے لیے, ساز و سامان جمع کرنے کے لیے جو بھاگ دوڑ, اس کی وہی بھاگ دوڑ ہماری. بس یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, وہ کسی مندر میں چلا جاتا ہے اگر جاتا ہے, اور ہم میں بھی نماز پڑھنے والے کتنے رہ گئے. پھر یہ کہ اجتماعی سطح پر جو ان کے ہاتھ اہداف ہیں, جو ان کے مقاصد ہیں, وہی ہمارے مقاصد. ان کا بھی زور چلتا ہے تو وہ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں, دوسروں کی زمینیں چھین لیتے ہیں, دوسروں کے حقوق غصب کر لیتے ہیں. ہمارا بھی دعو لگے گا تو ہم بھی کہیں اپنی حکومت جو ہے اس کی توسیع کر لیں. یہ ہے ہمارا دور زوال کہ امت بھول گئی کہ ہماری مقصد تاسیس کیا تھی, ہمارے مقاصد کیا تھے, ہمارا نصب و نحو کیا تھا. اس حالت میں کیا ہو, اس امت میں سے کچھ لوگ جو بیدار ہو جائیں، جو ہوش میں آ جائیں، جو جاگ جائیں، جنہیں یاد آ جائے. مجھے بڑا پسند ہے یہ ہمدرد کے جو پرچے بچوں کے لیے خاص طور پر جو رسالہ نکلتا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوا جاگو اور جگاؤ، جاگو اور جگاؤ، بڑی اچھی اصطلاح ہے، بڑی عام پہل. خود جاگو اور جو جاگ جائے دوسروں کو جگائے، بیدار کرے. جو جاگ گئے ہیں، جنہیں یہ ہوش آ گیا ہے میں مسلمان ہوں، میری ذمہ داری ہے، میں تو بحثیت مجموعی اس امت کا فرد ہوں جو دنیا والوں کی بھلائی کے لیے برپا کی گئی، میرے ذمے تو بڑا عظیم فریضہ ہے. وہ فریضہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے سپرد کرتا رہا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. جسے یہ ہوش آ جائے اب وہ دوسروں کو جگائے، جو جاگ کے جائیں وہ ایک امت بن جائے، چھوٹی امت، جیسے آپ کہتے ہیں پارٹی ود ان پارٹی، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، ریاست میں ریاست، پارٹی میں پارٹی، ایک بڑی امت ہے. ایک ارب سے زیادہ کی تعداد میں امت محمد ہے اس وقت دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سوئے ہوئے ہیں. کس اعتبار سے سوئے ہوئے ہیں؟ دنیا کے اعتبار سے سوئے ہوئے نہیں ہیں. ہر شخص اپنی بہتری کے لیے کوشاں ہے، زور لگا رہا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے. دین کے اعتبار سے سو گئے، بحثیت امت محمد جو ذمہ داری تھی اس کے اعتبار سے سوئے ہوئے. تو جو جاگ جائے وہ جاگے، آپس میں مل جل کر اس بڑی امت میں ایک چھوٹی امت بنائے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک امت تو ایسی لازمن ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے. اور نوٹ کیجئے آخری ٹکڑا اس آیت کا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ جان لو کہ صرف وہی ہوں گے فلاح پانے والے، یہ سوئے ہوئے فلاح نہیں پائیں گے. جو جاگ جائیں گے اور جگائیں گے اور جو اپنے فرض منصبی کو ادا کریں گے، یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر، صرف وہ ہوں گے فلاح پانے والے، اولئک هم المفلحون. آپ صدق کے دل سے دعا کیجئے، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. پہلا تمہیدی مضمون میرا ختم ہوا، ذہن میں ٹانکتے جائیے. خلاصہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کی غرض تاسیس یا شہادت علی الناس کہیے یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اب دوسرا مضمون ہے، اس کے لیے ذرا یہ الٹ لیجئے آخری صفحے پر، کیونکہ یہ دو ورقہ ہے. اس پر میں نے ایک بڑی محنت کر کے قرآن مجید کے 9 مقامات منتخب کیے. ایک مضمون کو واضح کرنا مقصود ہے، وہ مضمون کیا ہے پہلے اس بات کو سمجھیے. بدقسمتی سے ہمارے اس دور میں بہت سے انتہائی نیک لوگ، انتہائی نیک نیت لوگ، پھر یہ کہ دین کے لیے حرکت بھی کر رہے ہیں، جاتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، لیکن ایک مغالطے میں مبتلا ہو گئے. وہ مغالطہ کیا ہے؟ کہ صرف نیکی کی تلقین کفایت کرتی ہے، نہیں یعنی المنکر کی ضرورت نہیں ہے. کسی برائی پر تنقید کا کوئی فائدہ نہیں، بھلائی کی تلقین کرو، جب بھلائی پھیلے گی خود بخود جو بدی ہے وہ رفع ہو جائے گی. بعض اعتبارات سے بات بڑی مذمت ہوتی ہے، تم روشنی پھیلاؤ تاریخی خود بخود کافور ہو جائے گا. بھلائی کا پرچار کرو، بھلائی کو پھیلاؤ، بدی جو ہے خود بخود جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے گی. لیکن یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اور دینی اعتبار سے بہت بڑی غلط فہمی ہے، جس میں بہت سے نیک نیت نظر آتے ہیں، ان کی نیت سے پر کوئی شک نہیں، پھر ان کا جو مجاہدانہ کردار ہے اس کے لیے جو محنتیں کرتے ہیں وہ سب بھی مسلم ہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں آج آپ قرآن مجید کے 9 مقامات کے حوالے سے اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر باہم لازم و منصوب. میں نے جو اس کا عنوان قائم کیا ذیلی، باہم لازم و منصوب، ایک گاڑی کے دو پہیے یا ایک ہی تصویر کے دو رخ. ایک پہیے پر تو گاڑی گھوم جاتی ہے، دو پہیوں پر گاڑی آگے بڑھتی ہے. ایک گاڑی کے دو پہیے، اسی طریقے سے ایک تصویر کے دو رخ، باہم لازم و منظوم. اس کو چونکہ بڑی اہمیت کے ساتھ ذہن نشین کرانا مقصود ہے، تو میں نے یہ 9 مقامات قرآن مجید کے نکالے، جس سے یہ ثابت ہو جائے یہ دونوں لازم ہیں، لازم و منظوم. اور ایک بات میں عرض کر دوں انتہائی ادب کے ساتھ، یہ واقعہ یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ قرآن مجید تو یہ دو چیزیں بیان کر رہا ہے لیکن اصل میں تو ایک ہی چیز ضروری ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ میں نے قرآن پر تان کیا ہے، اللہ کے کلام پر گویا کہ میں ایک یہ نقش نکال رہا ہوں کہ شاید یہ صرف شاعری ہو رہی ہے، لفاظی ہو رہی ہے. قرآن ہر جگہ دونوں اصطلاحات کو لا رہا ہے، دیکھیے چونکہ وقت کم ہے اب ذرا ایک ایک کر کے ان آیات کو پڑھیے. میں نے الحمدللہ شروع کیا اس اعتبار سے کہ شان باری تعالیٰ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 میں بیان ہوئی, اور یہ آیت تو آپ میں سے ہر شخص کو یاد ہوگی اس لیے کہ ہر خطبہ جمعہ میں آپ یہ آیت سنتے ہیں. خطبہ ثانیہ جب ہوتا ہے جس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے تو یہ آیت جو ہے اس پر خطبہ ختم ہوتا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بڑی خوبصورت آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال توازن پیدا کیا ہے, حکم بھی دیا تین باتوں کا, روکا بھی تین باتوں کا. عجیب توازن ہے, ذرا غور کیجیے اس کے حسن پر. حسن توازن, توازن ہی میں سارا حسن ہوتا ہے. دو چیزیں ہیں, اگر آپ نے توازن ڈسٹرب کر دیا اس میں حسن باقی نہیں رہے گا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. اللہ حکم دیتا ہے عدل کا, احسان کا, اور قرابت داروں کا حق ادا کرنے. میں چونکہ اس وقت درس نہیں دے رہا ہوں آیات کا, مخصوص صرف یہ ہے کہ آپ کے پیش نظر رہے کہ امر اور دہی یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں, اور اس میں یہاں توازن اللہ نے اس درجے کیا ہے کہ تین ہی چیزیں مقابل میں لایا. وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ بھی نیکیوں کا حکم دیتا ہے تو بدیوں سے روکتا بھی. ورنہ اگر وہ فلسفہ درست ہوتا کہ محض نیکی کی تلقین سے بدی خود بخود کافور ہو جائے گی تو بدی کی نشاندہی کر کے اس سے روکنے کی اضافی طور پر ضرورت نہیں. آگے چلیے نمبر 2, تقاضائے فطرت و حکمت. یہاں میں نے سورہ لقمان کی آیت لی ہے. حضرت لقمان کے بارے میں آپ حضرات کے علم میں ہوگا, نہ وہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے, سلیم العقل سلیم الفطرت انسان, حکیم اور دانا انسان. انہوں نے اپنے غور و فکر سے جو نتائج اخذ کیے ہیں وہ ہے جو قرآن مجید نے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں جو وصیتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. یہاں سے قرآن مجید نے حضرت لقمان کو امر بنا دیا, اس لیے کہ ان کا ذکر جب تک قرآن ہے ان کا ذکر موجود ہے, اور ہمیشہ قرآن رہے گا ان کا ذکر موجود رہے گا. یہ شان ہے اللہ نے اپنے اس بندے کی جو بڑھائی ہے کہ قرآن مجید میں اس طریقے سے تعین کے ساتھ یا تو رسولوں کا نام آتا ہے, یا یہ کہ صحابہ میں سے حضرت زید کا ذکر خاص طور پر, صحابہ جو ہے اس اعتبار سے کیا کرتے تھے کس طرح خوش قسمت ہے اس کا نام قرآن میں آیا. فلما قضا زید وطرہا, تو یہ وطرہ منہا زید وطرہ, یہ سورہ احزاب میں آیا تو لوگ نش کرتے تھے زید تمہارا نام قرآن میں آیا. ایسے ہی یہ ایک حکیم اور دانا انسان. اب ان کی اسی لیے میں نے عنوان قائم کیا تقاضائے فطرت و حکمت. فطرت اور حکمت کا تقاضا یہ ہے. اب ان کی یہ آیت نوٹ کیجئے جو قرآن مجید میں ان کی بات نقل فرمائی گئی, یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے بچے, نماز قائم رکھ, نیکی کا حکم دے بدی سے روک, اور پھر صبر کر جو تجھ پر بیتے. یہ بڑی پیاری بات ہے. نیکی کی تلقین پر کبھی آپ کو ریزنٹمنٹ نہیں ہوگی, لوگ سن لیں گے مانے یا نہ مانے. بھائی بھلا کام کیا کرو, نیک کام کیا کرو, بھائی نماز پڑھا کرو, بھائی روزہ رکھا کرو, کوئی آپ کو پلٹ کر گالی نہیں دے گا. یہ دوسری بات ہے کہ جیسے چکنے گھڑے پر پانی پڑتا ہے نکل جاتا ہے اور ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا, لیکن اصل میں جب جوابی کارروائی ہوتی ہے لوگوں کی طرف سے, جب آپ کسی بدی پر روکے, اس وقت پھر ریزنٹمنٹ ہوتی ہے, اس وقت پھر جو ہے ریٹیلیشن ہوتی ہے. چھوٹے سے بچے کو کہہ کر دیکھیے کہ بیٹے یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے, یہ کرکٹ کا میدان نہیں ہے, یہ سڑک ہے. کسی کا سر پھوڑ دو گے, کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑ دو گے, لیکن ذرا کہہ کے دیکھیے پھر آپ کا وہاں سے اپنی عزت کو سالم لے کر واپس چلا جانا آسان نہیں ہوگا. چھوٹی سی چھوٹی بات کہہ کر دیکھیے کسی کو. اس لیے یہ حضرت لقمان فرما رہے ہیں, میرے بچے نماز کو قائم رکھ, نیکی کا حکم دے بدی سے روک, اور پھر جو آئے اسے جھیل برداشت کر سب کر. واصبر علی ما اصابک, یہی تو رب ہے سورہ العصر میں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کی وصیت کر کے ظاہر بات ہے کہ پھر آپ کو صبر کی بھی ضرورت پیش آئے. تیسری چیز پر آئیے, شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سورہ آراف کی ایک آیت ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا لیا تھا 30 راتوں کے لیے پھر وہ بڑھا کر 40 راتیں کی گئیں، اور وہاں ان کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی. تو جب وہ واپس آئے ہیں تو بہت غضبناک ہوئے، وہ تو آپ کے علم میں پورا واقعہ ہے. پھر سب سے بڑی توبہ ہوئی ہے تاریخ میں، 70,000 یہودی قتل ہوئے ہیں اس مرتد ہونے کی پاداش میں، ہر قبیلے میں سے جنہوں نے شرک کیا تھا. تو جو لوگ توحید پر قائم رہے انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کو ذبح کرو. مرتد کی سزا اسلام نے قتل. انہوں نے اسلام لانے کے بعد، نبی کے ساتھی ہونے کے بعد اور گائے کی پرستش کی ہے. یہ سارا جو ہے جس کو آج کی اسلام میں آپ فرض بھی کہہ سکتے ہیں، بہت بڑا فرض ہوا یہ اپنی اس پارٹی کا. اس کے بعد وہ ہے دور پر وہ 70 سرکردہ لوگوں کو لے کر حاضر ہوئے. دعا کی پروردگار ہم سے خطا ہو گئی یہ معاف فرما دے اور ہمارے لیے رحمت کا فیصلہ فرما دے. اس کا جواب دیا گیا کہ ایک تو میری رحمت عام ہے، وہ تو ہر شے کے ساتھ ہے، رحمتی وسیعت کل نشے. ایک میری خاص رحمت ہے جو میں نے لکھ دی ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے. اس نبی امی کی جو شان بیان ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیت ہے یہ، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. وہ لوگ کے جو پیروی کریں گے میرے رسول نبی امی کی، جس کو وہ دیکھیں گے موجود پائیں گے لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں، یعنی جن کی پیشین گوئیاں درج ہوں گی. اب وہ نبی جب آئیں گے کیا کریں گے؟ دیکھیے پہلا کام کیا ہے، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم لہم الخبائث. نبی جب آئیں گے، میرے نبی امی، میرے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ انہیں نیکیوں کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے، ان کے لیے طیب چیزوں کو حلال ٹھہرائیں گے اور ناپاک اور گندی اور خبیث چیزوں کو حرام ٹھہرائیں گے. لیکن اس میں پہلی شے جو آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہی گاڑی کے دونوں پہیے لازم و ملزوم، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. نمبر 4، شان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا، میں درجہ بدرجہ سیڑھی اتر رہا ہوں. شان باری تعالیٰ سب سے اوپر، پھر وہ فطرت، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اس کو انسانوں کی فطرت کو کہا گیا فطرت اللہ، اس لیے نمبر 2 پر اس کو لایا ہوں. نمبر 3 پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 4 پر صحابہ، درجہ بدرجہ نیچے اتر رہے ہیں. صحابہ کی شان کیا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں، حمایتی ہیں، اور ان کی شان کیا ہے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں. اس کا ذرا کانورس بھی دیکھ لیجئے. یہ کانورس کلب شاید میری عمر کے لوگوں کو یاد آیا ہو جنہوں نے انگریزی میں میٹرک میں جیومیٹری پڑھی تھی. ہر تھیورم کا ایک کانورس ہوتا تھا، ایک نظریہ ہے، اس کا عکس ہے. تو اس کا بھی ایک عکس ہے. منافقین کی شان بیان ہوئی ہے، کیفیت منافقین، اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 میں، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف. لفظ دونوں یہاں بھی آ گئے. یہ منافق مرد اور منافق عورتیں، یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نیکی سے روکتے ہیں اور بدی کا حکم دیتے ہیں. یہاں میں ذرا ایک حدیث بھی آپ کو سنا دوں. ایک مرتبہ حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا، تم لوگوں کا کیا حال ہوگا، کیسا حال تم اس لا تامرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، کیا حال ہو جائے گا مسلمانوں تمہارا جب تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور بدی سے روکنا چھوڑ دو. صحابہ حیران ہوئے، ان کے لیے تو یہ ناقابل قیاس، ناقابل گمان بات. انہوں نے کہا، وہ کائن ظالے کا یا رسول اللہ. انہوں نے حیرت کے ساتھ کہا، ہے اللہ کے رسول، کیا ایسا ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا، بل اشد من ظالے کا سیکون. تم اسی پر حیران ہو رہے ہو میرے صحابہ، اس سے بھی زیادہ شدید کیفیت پیدا ہو جائے. اب وہ حیران ہوئے، وہ کیا ہوگی؟ فرمایا، تامرون بالمنکر وتنہون عن المعروف. وہ دور بھی آ جائے گا کہ تم منکر کا حکم دو گے اور بدی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے. یہ وہ شان ہے منافقین کی کہتے ہیں. گویا کہ حضور نے فرمایا اس وقت آئے گا میری امت میں یہ نفاق عام ہو جائے گا. آج آپ کا معاشرہ وہی ہے. نیکی کے راستے پر چلنا بہت مشکل ہے, بدی کے راستے کھلے ہیں کشادہ ہے, کوئی ریزسٹنس ہے ہی نہیں. کوئی نوجوان ذرا داڑھی رکھ لے, تمام رشتے دار اعزاز اقارب والدین وہ اس کے سر کو اس پر سوار ہو جائیں گے تم نے کیا کیا. ذرا گھر میں کوئی شرعی پردہ کر کے نافذ کر کے دیکھیے, یو ول بی این آؤٹ کاسٹ. آپ اپنے معاشرے سے نکال دیے جائیں, آپ بالکل آپ کا تعلق جو ہے وہ معاشرے سے عزیزوں سے کٹ جائے. کر کے دیکھ لیجیے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا بل اشد من ذلک سیکون, کہ میری امت پر وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ صرف یہی نہیں ہوگا کہ نیکی کا حکم دینا روک دیں گے اور بدی سے روکنا جو ہے وہ چھوڑ دیں گے, بلکہ اشد من ذلک سیکون. اور وہ کیا ہے؟ تامرون بالمنکر وتنہون عن المعروف, جو کہ اس وقت منافقین کی اشارہ. آگے آئیے, یہ چھٹی آیت میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں پہلے ہی, امت کا فرض منصبی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. نمبر سات, دور زوال میں امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائحہ عمل کا نقطۂ عروج. یہ تین آیات جو یہاں درج ہیں, میں نے ایک تقریر کی تھی آپ کے اسی شہر کراچی میں ایک مسجد میں آج سے چار سال قبل, اس پر مفصل خطاب ان تین آیات کی روشنی میں ایک لائحہ عمل. کیا کریں اس حال میں, کس طریقے سے صورتحال تبدیل ہو؟ قرآن مجید تو ہمیشہ کے لیے ہدایت و رہنمائی ہے, اس نے اس دور کے لیے بھی ہدایت دی, بعد والے دور کے لیے بھی ہدایت دی. اس دور زوال میں اگر یہاں سے اب اوپر اٹھنے کے لیے آپ کو لائحہ عمل درکار ہے, خود رجوع کیجیے قرآن کی طرف. قرآن مجید نے ان تین آیات میں سورہ آل عمران کی آیات 102, 103, 104 ایک سہ نکاتی لائحہ عمل دیا ہے, جس میں آخری بات وہ ہے جو ابھی میں نے آیت آپ کو سنائی تھی, ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہر شخص تقویٰ اختیار کرے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مل جل کر بنیاد مرسوس بنو, قرآن مجید کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, اللہ کی رسی واپس ہے عبداللہ جمیعا. اور تیسرا نقطہ ذرا سلام کیا ہے اس کا, ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. تم میں سے ایک جماعت جو ایسی قائم ہونی چاہیے جو یہی تین کام کرے اور کوئی کام نہ کرے. میں یہاں پر عرض کر دوں کہ واقعہ یہ ہے کہ آج وہ بعد میں تفصیل سے گفتگو ہوگی, ہماری دینی جماعتیں بھی اپنے اصل ہدف سے ہٹ چکی ہیں. اس ولتکم منکم امۃ, اس کے کرنے کے صرف تین کام قرآن نے بتایا, خیر کی طرف دعوت, نیکی کا حکم, بدی سے روکنا. یہ پاور پالیٹکس میں اپنے آپ کو ملوث کر لینا, کبھی کسی کا پاسنگ بن جانا, کبھی کسی کا ذمیمہ بن جانا, ادھر سے ادھر جو سیاسی اعتبار سے لڑتے رہے, یہ در حقیقت اپنے اصل ہدف سے ہٹ جانے کی بنا پر. آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف, اپنے اصل ہدف سے ہمارے یہ جو لائحہ عمل کا جو ہدف ہے اس سے ہٹ چکے ہیں. بہرحال اس کے ذمن میں بات کر دوں کہ وہ جو میں نے تقریر کی تھی, وہ بھائی جمیل الرحمان صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں صحت بھی دے اور عمر بھی دے, انہوں نے میری کتنی ہی تقریریں ہیں, بڑا مشقت طلب کام ہے یہ ٹیپ سے اتارنا, اور یہ کر رہے ہیں کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ 15 برس ہو گئے ہیں انہیں یہ کام کرتے ہوئے. میری بہت سی تقریریں ایسی ہیں جو انہی کے ذریعے سے وہ کتابی شکل میں آئی ہیں. اسی کراچی میں میں نے ایک تقریر کی تھی اسی آیت کے حوالے سے جو ابھی سورہ آراف کی ہم نے پڑھی ہے, اس میں اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ کیا کریں گے, فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. ہمارے اس رسول نبی امی کو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے, ان کی تعظیم کریں گے, ان کی مدد کریں گے, اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا اس کا اتباع کریں گے, وہی فلاح پانے والے ہوں گے. وہ تقریر بھی انہوں نے اتاری تھی, وہ چھپ چکی ہے, کتنے ایڈیشن اس کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں ہیں, الحمدللہ بہت پسند کیا گیا وہ عوام میں خواص میں, اس لیے کہ ایک بالکل نقطۂ نظر سامنے آیا. یہ مختلف نقطۂ نظر کہ آیا صرف درود پڑھ دینے سے حق ادا ہو گیا, یا یہ کہ عید میلاد منا لینے سے حق ادا ہو گیا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم, یا جلوس نکال دینے سے حق ادا ہو گیا, یا کوئی اور ذمہ داریاں ہیں ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اسی طرح اس تقریر کو بھی انہوں نے اتارا تھا, اور اب وہ بھی کتاب کے کی شکل میں شائع ہو رہی ہے. لیکن تازہ میثاق جو میں خاص طور پر حکم دے کر آیا تھا کہ اس کو جلدی سے شائع کیا جائے اور بائی ایئر کارگو میں نے منگوایا ہے، آج اس کے نسخے باہر موجود ہیں. یہ کوئی 64 صفحے کا کتابچہ ہے جو اس میثاق کے اندر پورا کا پورا آ گیا. لہذا میں آج اس موضوع پر گفتگو نہیں کر رہا، یہ جو صحیح نکاتی لائے عمل ہے، آپ میں سے ہر شخص کوشش کرے کہ اس کو میثاق کے شمارے کو لے کر جائے اور آج ہی رات اسے پڑھ لے، انشاءاللہ وہ محسوس کرے گا کہ یہ ایک ایسی شے ہے جسے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے. قرآن نے ہمیں لاہر عمل دیا ہے، ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غزوہ حنین کا وہ وقت یاد آ رہا ہے جب صحابہ، کیونکہ بوچھار ہوئی تھی تیروں کی، بڑی سخت بوچھار، جب حضور اور مسلمانوں کا لشکر جب جا رہے تھے تو ایک تنگ درے میں، پہاڑی کے درے میں سے گزر رہے تھے، اور پہاڑی کے دونوں طرف جو ہے پہاڑوں پر اس درے کے وہ کفار پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے جو پھر بچھاڑ کی ہے تیروں کی تو بھگدڑ مچ گئی. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز بلند کی، الیہ یا عباد اللہ، الیہ یا عباد، اے اللہ کے بندوں کدھر جا رہے ہیں؟ آؤ میری طرف. میں یہ عرض کر رہا ہوں قرآن آج پکار رہا ہے، الیہ یا عباد اللہ، آؤ میری طرف. میرے پاس پروگرام ہے، میرے پاس آیا عمل ہے، میرے پاس ہدایت ہے، لیکن تم نے مجھے اپنا امام بنایا ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کتاب سے کا انتخاب لکھا ہے، یہ جو شروع میں ہوتا ہے، ان باہمت لوگوں کے نام جو قرآن حکیم کو واقعتاً اپنا امام بنانے کا عزم کر لیں، یہ کتاب کا ان کی خدمت میں پیش ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ قرآن کو امام بنائے تو قرآن یہ راستہ سے نکاتی راستہ ہے جو دکھا رہا ہے. وہ اس میثاق کے شمارے میں اور مضامین نہیں ہے، اس میں صرف ایک چھوٹا سا مضمون اور ہے. پورا کتاب اسی کتاب کے پر یہ میثاق کا شمارہ جو ہے وہ مشتمل ہے. وہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ لے کر جائیے، یوں سمجھیے کہ میرے آج کے درس کا یہ تتمہ ہے، تکملہ. اب آ جائیے اس موضوع کی طرف. ہم نے 7 مقامات دیکھ لیے کہ جہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر لازم و ملزوم. 8 کا فرض ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم اختیار اور اقتدار اور تمکن فی الارض حکومت عطا فرما دیں تو وہ کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں گے، زکات کا نظام قائم کریں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے. وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر گاڑی کے دونوں پہیے. آخری مقام وہ ہے جو آج آپ نے آیات ابھی سنی عزیز اسد الرحمان صاحب سے، یہ ہے سرفروش اور جانباز اہل ایمان کے اوصاف کا ذرمۂ اطمینان. یہ آیات کاش کے پورا کا پورا درس ان دو آیتوں پر ہوتا. اس کا آغاز ہوا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے تو اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض. جنت چاہیے تو جان اور مال میرے حوالے کر دو. جو بھی باشعور صاحب ایمان ہے وہ گویا کہ اللہ کے ساتھ ایک بیع و شراء کر چکا، اپنی جان اور مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر چکا. لہذا اسی کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ سرفروشی اور جان پشانی جب پکارا گیا میدان میں آ گئے جان ہتھیلی پر رکھ کر. اب یہ جو لوگ ہیں ان کے کچھ اوصاف ہیں جو اگلی آیت میں بیان ہوئے. میں پورا آیت کا اس کو ترجمہ نہیں کر رہا، اتنا وقت نہیں ہے، لیکن ذرا نوٹ کیجئے. یہ سرفروش لوگ، فدائین لوگ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم بھی یہ تمنا یہ رکھیں جیسے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لوجدت المبتلى فی سبیل اللہ ثم ہویا ثم ابتلى. میری بڑی خواہش اور آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں. تو یہ خواہش ہمارے دلوں میں بھی آ جائے، لیکن اس خواہش کے ساتھ ساتھ کچھ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے. وہ اوصاف کیا ہے؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. پہلا وصف توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے. خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، فوراً توبہ کرے، رجوع کرے. عابدون، اللہ کے عبادت گزار، اس کے اطاعت شعار، اس کی بندگی کو اپنی زندگی کا اصول بنا لینے والے. الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہنے والے. السائحون، لذات دنیاوی سے کنارہ کشی کر لینے والے. الراکعون، رکوع کرنے والے اللہ کی جناب میں.
الساجدون سجدے کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں، الامرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر اور بدی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. وبشر المؤمنین، اے نبی ایسے اہل ایمان کو بشارت دے دیجیے، ان کی کامیابی جو ہے اس کی خوشخبری انہیں سنا دیجیے. یہ ذروۂ سلام ہے اس لیے کہ یہاں پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے بھی اگلا قدم بیان کر دیا گیا، وہ کیا ہے؟ الحافظون لحدود اللہ. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں انقلاب اسلامی کے مراحل کئی مرتبہ بیان ہو چکے ہیں، کتابی شکل میں بھی موجود ہے. آخری مرحلہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہے ڈیمونسٹریشن، میدان میں آ جانا. اب یہ غلط کام ہم نہیں ہونے دیں گے، نہیں یعنی منکر طاقت کے ساتھ چیلنج کر لینا کہ یہ کام اب تک تو ہم خوشامد کر رہے تھے، اب تک ہم کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے بات آ جاؤ، اب نہیں ہونے دیں گے، ہماری لاٹھوں پر ہوگا، چیزیں بھی نہیں ہونے دیں گے. یہ ہے حفاظت اللہ کے حدود کی. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی فوج اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو ارب ہاں ارب روپا خرچ ہوتا ہے فوج پر، آپ کے بجٹ کا بہت بڑا حصہ خرچ ہوتا ہے فوج پر، کیا مقصد ہے اس کا؟ آپ کی زمین کے ایک ایک چپے کے محافظ بن کر کھڑے ہو جائیں، سرحدوں کے محافظ بن کر کھڑے ہو جائیں، جان دے دیں، لیکن یہ کہ ایک چپڑا زمین کا ایک انچ جو ہے اس ملک کی وہ دشمن کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہ ہو. ابھی 16 کروڑ نہیں، تقریباً 20 کروڑ روپیہ جو ہے ایکسرسائز پر خرچ ہو گیا ہے. یہ ایکسرسائز کا ہے تاکہ ہماری افواج آپ کو چوبند رہے، تیار رہے، کوئی بھی صورتحال پیدا ہو جائے، سست پڑے ہوئے نہ ہو، زنگ نہ لگا ہوا ہو کہیں. یہ سب کچھ کس لیے؟ حفاظت، حدود عربی کی حفاظت، زمین کے وطن کی حدود کی حفاظت. اسی طرح اللہ کی بھی حدود ہے، دل کا حدود اللہ فلا تقربوها. دیکھو یہ اللہ کی حدود ہے، اس کے قریب نہ پٹکو. کہیں آتا ہے فلا تعبدوها، یہ اللہ کی حدود ہے، یہ پامال نہ کرو، ان سے تجاوز نہ کرو. یہ حدود اللہ. اب اللہ کا ایک بندہ وہ سرفروش، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جو جان اور مال بیچ چکے اللہ کے ہاتھ، وہ در حقیقت اس کی چوٹی کیا ہے؟ وہ اللہ کے حدود کا محافظ بن کر کھڑا ہو جائے. میرے جیتے جی یہ اللہ کی حد جو ہے یہ پامال نہیں کی جائے گی، میں زندہ رہوں اور اللہ کی حدود جو ہے پامال کر دی جائے، نہیں ہوگا. جب یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں، مجھے حضرت ابوبکر صدیق یاد آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہی فرمایا تھا، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین کے اندر تغیر کر دیا جائے گا جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میری زندگی میں نہیں ہو سکتا. جبکہ کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا تھا اور کچھ حضرات نے مشورہ دیا تھا، آپ یہ اتنے سارے محاذ ایک دم نہ کھول لیجئے. ایک طرف تو مدعیان نبوت ہے، کھلم کھلا مرتد، ٹھیک ہے ان کے خلاف اقدام کیجئے، لیکن انہوں نے کسی نبی کو تو نہیں مانا ہے، کسی چیز کا انکار نہیں کیا ہے، کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ ان کے خلاف جو ہے محاذہ کھولیے، اس لیے کہ اس وقت بڑے حالات مخدوش ہیں. تو الفاظ کیا تھے ابوبکر صدیق کے؟ کیوں بن گئے وہ افضل بشر بعد الانبیاء بالتحقیق؟ یہ مقام جو حاصل ہوا ہے، ایبدل الدین، کیا دین کے اندر تبدیلی کر دی جائے گی؟ وانا حی، اس حال میں کہ میں سکتا ہوں، نہیں ہو سکتا. فرمایا تھا انہوں نے جب حضرت عمر نے یہ کہا تھا، مشورہ دیا تھا، اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہے، آپ ایک طرف جو جیش کے اسامہ ہے اس کو بھی نہیں روک رہے، روم کے ساتھ ٹکراؤ جو ہے اسے بھی جاری رکھ رہے ہیں، اس دلیل پر کہ حضور نے جو جھنڈا باندھ دیا تھا میں اسے کیسے کھول دوں، حضور نے لشکر تیار کر دیا تھا، ابھی جائے گا تو کیا کریں گے، یہاں پہ کون محافظ ہوں گے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی محافظ نہ ہو، اگر درندے آ کر ابو بکر کو روکے، تب بھی یہ کام ہو کر رہے گا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں، ان کے جو کام ہے ان کے مشن کی تکمیل میرا مقصد ہے زندگی. یہ ہے حفاظت حدود اللہ. تو یہ جو یہاں 9 اوصاف بیان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے ایک ایک وصف اپنے اندر جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراجعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. پھر کوالیفائی کرتا ہے آدمی، یہاں پہنچتا ہے، اب کوالیفائی کرتا ہے اس بشارت کے لیے، وہ بشر المومنین، اے نبی ایسے اہل ایمان کو بشارت دے دیجیے جنہوں نے اپنی جانیں اور مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیے، اور اس فروخت کرنے کے بعد ان کی زندگی کا، ان کے کردار کا، ان کے شب و روز کا نقشہ یہ ہے. بہرحال اگرچہ اس میں کئی دوسرے مضامین بھی ضمنی طور پر آ گئے لیکن میرے اس بیان کا مقصد کیا تھا؟ اس حقیقت کو واضح کرنا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انسیپریبل، ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک ہی حقیقت کے اجزاء لا ینفک، لا ینفک غیر منفک، جس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. یہ غلط فہمی رفع ہو جانی چاہیے. یہ مغالطہ جنہیں بھی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اس مغالطے پر متنبع اور مطلع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا کام یہی ہے کہ جو بات کتاب و سنت سے سمجھ میں آتی ہے اسی کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں اور عام کریں. باقی یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں اور ان کے ذہن کے اندر ان باتوں کا ڈالنا بھی اللہ کے ہاتھ میں، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں. میں پہلے یہ عرض کر چکا ہوں، نیکی بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، جد و جہد بھی ہے، حرکت بھی ہے، محنت بھی ہے، لیکن ایک بہت بڑا مبادلہ کہ صرف بھلائی کی تلقین، صرف نیکی کی تلقین، صرف فضائل کی تلقین کے ذریعے سے سارے معاملہ صحیح ہو جائیں گے، ساری گندگیاں دھل جائے گی، یہ ممکن نہیں ہے. قرآن مجید 9 مقامات پر اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو متوازن طریقے سے بالکل بیلنس اجزاء لازم پر کی حیثیت سے بیان کر رہا ہے تو ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس میں سے کسی ایک کو غیر ضروری یا اضافی قرار دے دے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب پلٹ لیجئے. اب تیسری بات جو ہے، میں آج ذرا کچھ مختلف انداز میں درس دے رہا ہوں. اب تک میں نے دو باتیں عرض کی. ایک یہ کہ امت مسلمہ کی غرض تاسیس کے لیے قرآن کی اصطلاحات دو ہے، شہادت علی الناس اور امر بالمعروف نہی عن المنکر. نمبر دو یہ کہ امر بعد بالمعروف نہی عن المنکر یہ ایک ہی حقیقت کے دو پہلو، یہ لازم و ملزوم ہے، یہ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں. اب تیسری بات یہ ہے کہ ان میں اہم تر نہی عن المنکر. اگر علیحدہ غور کرنا ہے اور خاص طور پر علماء اور صوفیاء اور احبار اور رحبان ان کے کرنے کا اصل کام یہی، یہ میں چاہتا ہوں کہ اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیں، اس لیے کہ عنوان میں نے نوٹ کرایا تھا، علماء اور صلحاء کے کرنے کا اصل کام اور عذاب الہی سے نجات کی واحد راہ. اس کے ضمن میں یہ چند آیات کا ترجمہ سن لیجئے اور پھر یہ تین احادیثیں جو ہمیں پڑھنی ہیں، بڑی محنت کے ساتھ اسے چھپا کر لایا ہوں آپ کے لیے. بہت مواد ہے ان دو اور آپ کے اندر، چار صفحے ہیں لیکن آپ جا کر غور کریں گے، یہ پوری کتاب کا مضمون ہے جو اس کے اندر جمع کر دیا گیا ہے. لیکن یہ کہ آپ کے پاس یہ بڑا ہینڈی رہے گا، آپ کی جیب میں رکھا رہے گا، غور کرتے رہیے، ان آیات کو یاد کرتے رہیے، یہ احادیث ہر وقت آپ کے سامنے رہے، آپ لوگوں کو سمجھائیے سنائیے. اور یہ احادیث کا عکس میں نے لیا ہے اور اس کو شائع کیا ہے مکمل حوالے اور متن کے ساتھ. اگر ویسے ہی تقریر کے اندر صرف حدیث کا مفہوم آ جائے تو یاد نہیں رہتا، آگے آپ بات کر نہیں سکتے. دیکھیے سورہ مائدہ میں بنی اسرائیل پر تنقید ہوئی ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں جو بھی میری تقاریر میں شریک ہوتے رہے ہیں بار بار وہ حدیث سامنے آئی اور آج وہ بھی ساتھ کے اندر بھی آپ کو وہ حدیث مل جائے گی کہ حضور نے خبر دی تھی کہ میری امت میں بھی وہ ساری خرابیاں پیدا ہوگی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے دل میں گھسے تھے تو میری امت بھی گھسے گی، اور اگر ان میں کوئی بدبخت ایسا اٹھا تھا جس نے اپنی ماں سے جنا کیا ہو تو میری امت میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا پیدا ہوگا جو یہ حرکتیں شنی کرے گا. اسی کے حوالے سے ذرا بنی اسرائیل پر جو تنقید قرآن نے کی ہے سورہ مائدہ میں اس کو پڑھ لیں. فرمایا ترا کثیرم منہم، یہ آیات نمبر 62 اور 63 ہیں، اور تم دیکھتے ہو ان میں سے بہتوں کو، یسارعون فی الاثم والعدوان واکلہم السحت، مسارعت کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش، دوڑ لگی ہوئی ہے ان میں، کہنے کو مسلمان، کہنے کو اللہ کے نام لیوا، کہنے کو موسیٰ کے امتی، کہنے کو تورات کے ماننے والے، سینکڑوں نبیوں کے نام لیوا، ابراہیم کے نسل سے، لیکن حال کیا ہے؟ عملا ترا کثیر منہم، کثیر منہم یسارعون فی الاثم والعدوان واکلہم السحت، تین کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ قسم گناہ کا کام، حق تلفی کا کام، لوگوں کے حقوق ضبط کرنے اور سلب کرنے کا کام، والعدوان اور زیادتی اور ظلم تعدی، واکلہم السحت اور حرام خوری کے اندر، سود خوری ہو رہی ہے، حرام خوری ہو رہی ہے، جوا ہو رہا ہے. آج کے اس ملک میں جتنے بڑے پیمانے پر جوا ان دنوں میں ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے وہ سیور رائفل جو ہے وہ اتنا کروڑوں بلکہ اربوں کے روپے ہیں. آپ کی حکومت کی ذمہ دار وزیر اعظم اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ہمارے باقی ٹیکسز ویکسز جو ہے میں تو وزیر خزانہ سے کہنے والی ہوں کہ سب کو چھوڑو اور یہ دھندا شروع کرو. اس میں جو رقم آتی ہے وہ تو کسی اور کام میں ہم نے دیکھی نہیں. یہ کون تھے لوگ؟ وہی مسلمان, وہی محمد کے نام لے والا, وہی ہے ان انعامات کی امید میں جوا کھیلنے والے. وہی لوگ, لاکھوں لوگوں نے اگر حصہ لیا ہے تو یہ کوئی آسمان سے اترنے والی کوئی دوسری مخلوق نہیں تھی. یہ کوئی ہندو نہیں آ گئے تھے, یہودی نہیں آ گئے تھے, یہی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہی بات فرمایا, وترا کثیرا منہم, تم دیکھتے ہو ان میں سے بہتوں کو, یو سارے عمر فی الاثم والعدوان واقعهم الصغر, کہ یہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں گناہ میں, زیادتی میں, ظلم میں اور حرام خوری میں. لبئس ما کانوا یعملون, بہت برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واقعهم الصغر, کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے علماء اور ان کے صوفیاء. یہ نوٹ کیجیے, ربانیوں اور احبار. احبار جمع حبر کی, حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو. آپ نے سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا حبر الامہ, امت کے بہت بڑے عالم. حبر کی جمع احبار, احبار کہتے ہیں بڑے عالم. لولا ینہاہم الاحبار والربانیون, ربانی کسے کہتے ہیں؟ اللہ والے, رب سے ربانی, اللہ والے. یہ فقراء, صوفیاء, صلحاء, یہ ظاہر بات ہے جیسے ہماری امت میں ہے سابقہ امت میں بھی تھے, علماء بھی تھے, صوفیاء بھی تھے, درویش لوگ بھی ہوتے تھے, بڑے بڑے عالم اور فقیہ بھی ہوتے تھے. تو فرمایا ان کے کرنے کا کام تو یہ تھا, وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے فرض منصبی کو ترک کر دیا ہے. وہ لوگوں کو روکتے نہیں, روکے کیسے؟ حرام خوری سے روکیں گے, لوگ ان کی طرف رجوع نہیں کریں گے, دوسری کی طرف کر لیں گے. میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں, یہ کوئی کہانی نہیں ہے. ایک صاحب تعین کے ساتھ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اب آپ کے آئندہ آپ کے ہاں جمعہ میں نہیں آؤں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آپ ہمیں ہر چند جمعوں کے بعد وہ حدیث سنا دیتے ہیں سود کے بارے میں, اور وہ حدیث ظاہر بات ہے سود کے بغیر تو کاروبار تو ہمارا چلتا نہیں. لیکن اب یہ حدیث صرف سننے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ماں کے ساتھ بدکاری ہے اس سے بھی ہزار گنا زیادہ کام. آپ وہ حدیث سناتے رہتے میں آپ کیا نہیں آؤں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میرا کام تو سنانا ہے, پہنچانا ہے, سمجھانا ہے, سننا چاہو سنو. اللہ تعالیٰ شاید آج نہیں کل توفیق عطا فرما دے, لیکن یہ کہ نہیں سننا چاہتے تو میں زبردستی تو نہیں کر سکتا. لہذا کیسے کہیں وہ علماء, کیسے کہیں حرام خوری ترک کر دو, جن بیچاروں کے لیے معاش کا معاملہ وہیں سے, تنخواہ وہیں سے آ رہی ہے. وہی چودھری لوگ ہیں, وہی سرمایہ دار ہیں, وہی ہے کہ جو مسجد کا انتظام کرنے والے محتمم ہیں, ان کے کاروبار میں حرام ہے. وہی تو ہیں جو آ کر یہاں پر بہترین تعلیم بچھاتے ہیں, وہی تو سارا اہتمام کر رہے ہیں. لہذا نہیں انل منکر جب ختم ہو جاتا ہے معاشرے سے, پھر تباہی اور بربادی عام ہو جاتی ہے. آج اس مضمون کو سمجھیے, لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واقعہم الصغر, کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے صوفیاء اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے؟ لبئس ما کانوا یصنعون, بہت برا ہے وہ عمل جو انہوں نے اختیار کیا. اب آگے چلیے, یہی سورہ مائدہ ہے, اس کی آیات یہ 78 سے 81 تک یہ چار آیات ہیں جو آگے آئی. فرمایا, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم, لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی بنی اسرائیل میں سے. بنی اسرائیل میں تھے, امتی تھے موسیٰ کے, لیکن یہ ہے کہ روش ان کی معصیت کی ہے, گناہ کی ہے, حرام خوری کی ہے, جھوٹ بولنے کی ہے, لہذا ان کو کہا جا رہا ہے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم, ان پر اللہ نے لعنت فرمائی حضرت داؤد کی زبان سے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت داؤد کی زبانی کیا لعنتیں ہوئی ہیں یہ تو آج ہمارے پاس موجود نہیں. جو بھی زبور اس وقت ہے, سام جسے کہا جاتا ہے, وہ کتاب جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حصہ ہے, اس میں ایسی باتیں موجود نہیں. معلوم ہوتا ہے یہودیوں نے وہ چیزیں کرچ دی جو اللہ تعالیٰ نے ان پر تنقید کی باتیں حضرت داؤد علیہ السلام سے کہلوائی تھی, ان کو انہوں نے ختم کر دی. لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے اناجیل میں اپنے موجود ہیں, خاص طور پر حضرت مسیح علیہ السلام نے علماء یہود پر جو تنقیدیں کی ہیں, سانپ کے سپولیوں سے تعبیر کیا, تم سانپ کے چھپوریوں کے مانند ہو. تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے اپنے اوپر تقویٰ کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے, اندر سے تمہارا کردار انتہائی گھناؤنا ہے. بڑی پیاری بات کہی انہوں نے, تمہارا حال ان قبروں سے مشابہ ہے جو اوپر سے سو سفیدی کی گئی ہے, بڑی خوشنما نظر آ رہی ہے, لیکن ان کے اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں. یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو علماء یہود کو مخاطب کر کے کہیں. یہ بھی انہی کی بہترین ضرب المثل ہے جو آج ہمارے ہاں عام طور پر ادب میں استعمال ہوتی ہے, کہ تم مچھر کھانتے ہو اور سمو کے اونٹ نکل جاتے ہو. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہو رہے ہیں, لیکن بڑے بڑے گناہ جو ہے وہ ان کی طرف توجہ ہی نہیں. سود خوروں پر کوئی نہیں روکے گا, لیکن رفع یدین پر, آمین بالجہر پر, تراوی کی تعداد پر بڑے بڑے پوسٹر بھی چھپیں گے اور بڑے چیلنج بھی ہوں گے اور مناظرے بھی ہوں گے اور لمبی چوڑی بحثیں بھی ہوں گی, پوری پوری کانفرنس ہوگی. حالانکہ ان کی کیا اہمیت ہے دین کے اندر؟ سود ہے, سٹتا ہے, جوا ہے, ہو رہا ہے, کسی کو کچھ کہنے کی توفیق. یہ ہے اصل میں وہ بات جو فرمایا, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ اس لیے ہوا, یہ لعنت ان پر اس لیے کی گئی کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حدود الہی سے تجاوز کی روش اختیار کی. اب اگلا لفظ آیا ہے اصل میں جس کے لیے یہ میں بیان کر رہا ہوں, کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا. ان کا اصل جرم یہ تھا, ایک دوسرے کو شدت کے ساتھ منع نہیں کرتے تھے برائیوں پر. نوٹ کیجئے, تناہی باب تفاعل ہے, باب تفاعل ہی سے لفظ تواسی ہے, وتواسو بالحق وتواسو بالصبر. باب تفاعل کا خاصہ ہے کسی شے میں شدت, تاکید, مبالغہ اور آپس میں کوئی کام کرنا. تو تناہی کے معنی ہوگا پوری تاکید کے ساتھ, پوری شدت کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کو گناہوں پر روکنا, ٹوکنا. کانو لا یتناہون عن منکر فعلوا, وہ آپس میں ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے منکر سے جو وہ کرتے تھے. لبیک ما کانو یفعلون, یہ جو بات ہے اس کے لیے ایک حدیث میں آپ کو ابھی سناؤں گا, اس کو نوٹ کر لیجئے کہ ان کا اصل جرم. دیکھیے قرآن مجید جب یہ کہہ رہا ہے ان پر لعنت کی گئی, تو ظاہر بات ہے چار سیٹ بھی تو ہمیں ہونا چاہیے. کس بات پر لعنت کی گئی, کیا برائی تھی, تو جس جرم پر یہ لعنت کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ کانو لا یتناہون عن منکر فعلوا, وہ روکتے نہیں تھے ایک دوسرے کو پوری تاکید کے ساتھ ان منکرات سے کہ جو آپس میں کر رہے تھے. لبیک ما کانوا یفعلون, اور تم دیکھتے ہو بہت ہی برا ہے وہ عمل جو وہ کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس پر ذرا ورق الٹ لیجیے, اب یہ حدیث سن لیجیے, تاکہ قرآن مجید کی تفسیر حدیث رسول کی روشنی میں سامنے آ جائے. یہاں ایک طرف صفحہ دو پر یہ پوری حدیث کا متن ہے, اکثر ریاض الصالحین سے, یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, صفحہ تین پر اس کا ترجمہ بھی موجود ہے, جا کر آپ اس کو پھر بھی پڑھ سکیں گے. اس وقت میرے ساتھ اس کا ترجمہ جو ہے متن کے ساتھ پڑھ لیجیے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اول ما دخل النقص على بنی اسرائیل, بنی اسرائیل میں سب سے پہلے جو نقص پیدا ہوا وہ یہ تھا. دیکھیے بڑی سے بڑی برائی جو ہے شروع میں کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. بڑے بڑے بند جب ٹوٹتے ہیں تو شروع میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بڑی بڑی نہروں جو ہے ان کے اندر جب وہ کٹ واقع ہوتا ہے تو بسا اوقات صرف کسی چوہے کے بل کے ذریعے سے پانی جو ہے آتا ہے اور پھر وہ شگاف پڑ جاتا ہے. وہ چوہے کا بل کون سا ہے کہ جو قوموں کو برباد کرتا ہے؟ اولا, ان اولا ما دخل النقص على بنی اسرائیل, بنی اسرائیل میں جو نقص پیدا ہوا سب سے پہلے وہ یہ تھا, انہ کان الرجل یلقى الرجل, کہ ان میں سے ایک شخص دوسرے شخص سے ملاقات کرتا تھا, فیقول, اور یہ کہتا تھا, یا هذا, اے فلاں, اتق اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کر, ودع ما تصنع, اور جو تم کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو, فإنه لا يحل لك, اس لیے کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے, حلال نہیں ہے. یہ سیور ریپل میں نہ لگو, یہ سودی کاروبار میں نہ لگو, یہ کام نہ کرو, یہ جو بے پردگی اختیار کی ہے اس کو چھوڑ دو, یہ چیزیں جائز نہیں ہیں, حلال نہیں ہے. یہاں تک تو بات صحیح ہے کہ ایک برائی کے اوپر اس نے روکا ٹوکا, اس کے لیے جو نہیں عن المنکر ہے فریضہ اس کا سر انجام دیا. لیکن اب آگے پڑھیے, ثم یلقاہ من الغد, پھر اس کی ملاقات اسی شخص سے دوبارہ ہوتی تھی دوسرے دن، وَهُوَ عَلَىٰ حَالِهِ، اور وہ شخص جو تھا جو حرام خوری میں مبتلا تھا وہ اپنے اسی سابق حال پر ابھی قائم ہے، اس نے توبہ نہیں کی، اس نے رجوع نہیں کیا، اس نے اس منکر کو ترک نہیں کیا، اس نے حرام خوری جو ہے وہ نہیں چھوڑی. فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريبه وقعيده، لیکن اس کے باوجود وہ شخص، وہ ناصح، وہ بدی سے روکنے والا، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا بھی تھا، پیتا بھی تھا، اس کا ہم نشین بنتا تھا، مصاحبت کرتا تھا، خوش گپیاں کرتا تھا، مقاطعہ نہیں کرتا تھا، بائک آؤٹ نہیں کرتا تھا. دیکھیے یہ وہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں جو ہر روز آپ پڑھتے ہیں، جب وتر میں اندر آپ دعا مانگتے ہیں دعائے قنوت، وہ نق لاؤ وہ نق روکو میں اب جوڑو، اے اللہ جو بھی تیرا حاضر ہوگا، تیرے احکام کو توڑنے والا ہوگا، ہم اس سے تعلق ہی کر لیں گے، اس سے اپنا تعلق منقطع کر لیں گے. نق لاؤ، یہ خلا کا لفظ ہے، خلا جو بیوی کرتی ہے شوہر سے جب طلاق لیتی ہے، خلا کہتے ہیں آپ اسے. نق لاؤ، ہم ان سے تعلق توڑ لیں گے، وہ نکروں کو ترک کر دیں گے ان کو، میں جب جو تیرے فسق اور فجور کے اندر مبتلا ہے، جو تیرے احکام کو توڑنے والے ہیں. لیکن حضور نے فرمایا کہ بس یہاں سے دس پیدا ہوا، کہا بھی کہ یہ کام غلط ہے چھوڑ دو، یہ حرام ہے باز آ جاؤ، لیکن وہ باز نہیں آئے، پھر بھی ان کے ساتھ ہم پہ آلہ ہم نے والا. فلا یم نہ یقون اکیلا ہوں شریف ہوں قید ہوں، عقل کے معنی کھانا، اکیل کھانا کھانے والا، شریف شرب شراب، یہ شربت یہ پینے کے لیے آتا ہے، شرب یشرب. اسی طریقے سے قعید قعدہ بیٹھنا، جسے ہم کہتے ہیں ہم جلیس، بیٹھنے والے مل کر. فلما فعلوا ذلك، جب انہوں نے یہ روش اختیار کی، غلب اللہ قلوب بعضهم ببعض، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں مشابہ کر دیا، وہی رنگ چڑھ گیا ان پر بھی، وہ غیرت و حمیت دینی ختم ہو گئی، وہ احساس کند ہوتا چلا گیا. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، جب تک کہ مقابلہ نہ ہو، سوشل بائیکاٹ نہ ہو، جب تک کہ سطح تعلق نہ ہو، آپ بھی نہیں بچ سکیں گے، وہ رنگ آپ پر چڑھ جائے گا، آپ کے دل کے اوپر بھی وہی اثرات ہو جائیں گے. اس کے بعد حضور نے یہی آیات پڑھی، لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ فَاسِقُونَ. یہ چار آیات حضور نے تلاوت فرمائی، گویا کہ ان چار آیات کی گویا کہ یہ شرح ہے مستند جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی. کہ ان آیات کا مفہوم کیا ہے، کہ بنی اسرائیل میں پہلے پہل جو نقص واقع ہوا وہ یہ تھا کہ لوگوں میں احساس تھا، ان کے علماء روکتے بھی تھے کہ خدا کے لیے بعد آ جاؤ چھوڑ دو، لیکن یہ کہ ان سے قطع تعلق نہیں کرتے تھے، ان کے ہم پیالہ ہم نوالا بنے رہتے تھے، ان کے ساتھ مجلسی روابط قائم رکھتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تو نہیں بدلے، یہ بدل گئے، ان کے دلوں کی کیفیت تبدیل ہو گئی، ان کے اوپر بھی وہی رنگ چڑھ گیا. اس کے بعد جو الفاظ فرمائے ہیں ان آیات کی تلاوت کے بعد، اب وہ پڑھیے، بڑے سخت الفاظ. ثم قال، ان آیات کو تلاوت فرمانے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، واللہ لتامرن بالمعروف، خدا کی قسم تمہیں لازمن نیکی کا حکم دینا ہوگا، ولتنہون عن المنکر، اور تمہیں لازمن بدی سے روکنا ہوگا، ولا تاخذن على يد الظالم، اور تمہیں لازمن ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینا ہوگا قوت کے ساتھ، ولا تاترنه على الحق حقاً، اور تمہیں لازمن انہیں حق کی طرف موڑنا ہوگا جبرن، ولا تقترنه على الحق حسرا، اور انہیں حق کے اوپر جمانا ہوگا، روکنا ہوگا طاقت کے ساتھ، او لیضربن اللہ بقلوب بعضکم على بعض، یا پھر اللہ تمہارے بھی دل ایک دوسرے کے مشابہ کر دے گا. اگر یہ طرز عمل تم نہیں کرو گے، یہ ذمہ داری ادا نہیں کرو گے، تو اللہ تمہارے دلوں کو بھی آپس میں مشابہ کر دے گا. ثم لیلعننکم کما لعنہم، پھر اللہ تعالیٰ تم پر بھی لعنت فرمائے گا جیسے ان پر لعنت فرمائی. یہ ہے صورتحال جس سے آج ہم دو چار. اس میں یہ دو آیتوں کا مفہوم تو کھل کر اس حدیث میں آ گیا، ابھی پڑھ لیجئے آگے بھی. گواہ ہو ابو داؤد رحمہ اللہ و ترمذی رحمہ اللہ، اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا ہے امام ابو داؤد نے بھی اور امام ترمذی نے بھی. وقال حدیث حسن، اور حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، مستند ہے. هذا لفظ ابی داؤد، اس حدیث کی جو یہ روایت ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ ابو داؤد میں ہے، وہ لفظ ترمذی، اور ترمذی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں جو اب آگے آ رہے ہیں. اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس معاملے میں اہمیت جو ہے، اہم تر جو ہے وہ علماء ہے. فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام ترمذی نے جو روایت کی ہے الفاظ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی، جب بنی اسرائیل معاصی کے اندر مبتلا ہو گئے، گناہوں میں مبتلا ہو گئے، نہتہم علماؤہم، ان کے علماء انہیں روکتے رہے، نہیں سے نہت بنا ہے، روکتے رہے، نہیں عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، فلم ینتہوا، لیکن وہ بات نہیں آئے، فجالسوہم فی مجالسہم وواکلوہم وشاربوہم، لیکن اس کے باوجود کہ وہ لوگ باز نہیں آئے معاصی سے، یہ علماء ان کے ساتھ ان کی مجلسوں میں بیٹھتے بھی رہے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی رہے. نتیجہ کیا نکلا؟ فضرب اللہ قلوب بعضہم ببعض، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں مشابہ کر دیا. ولعنہم علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور ان پر لعنت فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حد سے تجاوز کیا. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان متکئا، اس کے بعد حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، اس سے پہلے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے کوئی تکیہ ہو اس کے سہارے آپ بیٹھے ہوئے تھے، اتنی گفتگو تو آپ نے اس طرح تکیہ لگائے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے فرمائی. لیکن اب یہاں جیسے کہ ایک شخص کو اب جوش آ جاتا ہے کہ آپ پر زور دینا مقصود ہے، اب حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور اب آپ نے فرمایا فقال لا، نہیں ہرگز نہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتی تاتروہم علی الحق اطرا، تمہاری ذمہ داری اس وقت تک ادا نہیں ہوگی جب تک کہ انہیں زبردستی حق کی طرف روک نہ دو. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو کہ امام ترمذی لائے. اس حدیث سے اب حقیقت واضح ہو گئی. پھر پڑھ لیجئے ان آیات کو، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. اب میں یہاں پہ تھوڑا سا اپنے حالات کی طرف اشارہ کر دوں. ہمارے اس وقت ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑا فرض دین کا علماء اور صلحاء اور صوفیاء جو تزکیہ نفس کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوں، لوگوں کو اللہ کے ساتھ قرب جو ہے حاصل کرنے کے راستے بتا رہے ہوں، رہنمائی فرما رہے ہوں، ان کا سب سے بڑا فرض یہ ہے نہی عن المنکر، لوگوں کو بدی پر روکے ٹوکے، انہیں منع کرے، ان پر تنقید کرے، اور اگر باز نہ آئے تو ان کے ساتھ اپنا مقاطعہ کرے، ملنا جلنا چھوڑے، یہ سوشل پریشر ان کے اوپر ڈالے. اور اس وقت جو صورتحال ہے اکثر و بیشتر تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے بڑے اہل حق علماء بھی ہیں، دنیا کبھی خالی نہیں ہوئی نہ ہوگی، اس کی ضمانت دی گئی ہے کہ لا یزال فی امتی طائفۃ القائمین علی الحق، حضور نے فرمایا میری امت میں ایک دو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، علماء حق سے دنیا خالی نہیں ہوگی. لیکن اکثریت کا حال کیا ہے؟ وہ بیچارے ملازم، تنخواہ پر ان کا دار و مدار ہے، پھر یہ کہ ان کے نذرانے، ان کے ہدیے، ان سے تو ان کی معیشت جو ہے وہ نکھرتی ہے، سنورتی ہے، بہتری ان کی زندگی کا جو اسٹیٹس ہے وہ بلند ہوتا ہے، لہذا انہیں روکے اور ٹوکے تو کس طرح. اس سے جو اگلا مرحلہ ہے دینی جماعتیں فعال، میں ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، سیاست میں پاور پالیٹکس میں ملوث ہونے کا نتیجہ یہ نکلا ہے، ان کی ساری دوستیاں انہیں لوگوں کے ساتھ، انہیں کیا ولیموں میں شریک نظر آئیں گے، فوٹو کھینچے ہوئے ہوں گے، فلاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور فلاں جماعت کے لیڈر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور فلاں کے آدمی بھی آئے ہوئے ہیں، اور وہ ولیمے میں جو کچھ ہوا ہے وہ سب کے سامنے، ان لوگوں کا جو رویہ ہے، جو کردار ہے، پوری ہماری اجتماعی زندگی کے اندر جو زہر وہ گھول رہے ہیں، صرف سیاست کے پیش نظر، کسی وقت کسی کی ٹانگ گھسیٹتی ہے سب جمع ہوتا، اب ان میں کوئی تفریق نہیں ہوگی کہ اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا رہن سہن کیا ہے، اس کا تمدن کیا ہے، اس کے ہاں بے پردگی ہے کہ پردہ اختیار کیا ہوا ہے. یہ سارا واکلوہم وشاربوہم، انہی کے ہم جلیسی، انہی کے ساتھ کھانا پینا، سوشل فنکشن میں ان کے ساتھ شرکت، سیاسی اتحادوں میں ان کے ساتھ جمع ہو جانا، یہ ہے در حقیقت وہ طرز عمل جو اس پورے طرز عمل کی بالکل ضد ہے. اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت، آیات الہی اور حدیث میں اس کی جو شرح آئی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اپنی طرف سے آج اللہ کے فضل و کرم سے میں بہت کم بیان کر رہا ہوں، میں نے تو وہ آیتیں آپ کو 9 مقامات سے قرآن مجید کی دے دی ہیں جن میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر لازم و ملزوم. پھر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ہے علماء کے کرنے کا کام, یہ ہے صلحاء کا, دینی جماعتوں کے کرنے کا تو کام. یہ نہیں کریں گے تو لعنت ہوگی, جیسے کہ حضور نے فرمایا, پھر اللہ تعالیٰ لازمن تم پر بھی لعنت کرے گا جیسے کہ اس نے لعنت فرمائی تھی بنی اسرائیل پر. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم محمد کے امتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں بڑا فخر تھا ہم آدم کی نسل سے ہیں, ہم موسیٰ کے امتی ہیں, ہم تورات کے ماننے والے ہیں, ہم لوگ تو نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں, اس کے بڑے چہیتے ہیں لاٹھے ہیں. لیکن انہی کے بارے میں فرمایا لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. اب آگے دیکھیے, یہ جو بھی کچھ وہ مجلسی روابط ہیں, اب ان کا نقشہ آ رہا, ترا کثیرا منہم, تم دیکھو گے ان میں سے بہت سو کو, یتولون الذین کفروا, دوستی اختیار کرتے ہیں انہی کی جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی. ان کی مجلس کی روابط, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کی دوستیاں, ان کے سارے جو ہے مشاغل, وہ سب ان کے ساتھ ہیں. لبئس ما قدمت لہم انفسہم, بہت بری ہے وہ شے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے, یعنی اللہ کے ہاں ان کے طرز عمل کے نتیجے میں ان کے لیے جو کچھ جمع ہو رہا ہے بہت برا ہے. اور وہ کیا ہے, ان سخط اللہ علیہم, کہ اللہ کا غضب ہے جو ان پر نازل ہوا ہے. وفی العذاب ہم خالدون, اور عذاب میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. انا للہ وانا الیہ راجعون, یہ عذاب میں خلود کفار کے لیے ہوتا, جو کافر ہو خالص ان کے لیے, لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے ان کے لیے جو ویسے کہنے تو ان کے علماء تھے یہود کے, لیکن جب انہوں نے یہ روش اختیار کی تو فرمایا وفی العذاب ہم خالدون ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی وما انزل الیہ, اور اگر وہ واقعتاً ایمان رکھتے ہوتے اللہ پر اور نبی پر اور اس شے پر جو اس پر نازل کی گئی, متخذوہم اولیاء, وہ انہیں اپنا دوست نہ بناتے, ان کے ساتھ یہ سارے مجلسی روابط استوار نہ کرتے, ان کے ساتھ ہم مجلسی اور ہم پیالہ اور ہم نوالہ ہونے کی روش اختیار نہ کرتے. ولکن کثیر منہم فاسقون, لیکن یہ کہ ان کی اکثریت فساق و فجار پر مشتمل. یہ دو مقامات سورہ مائدہ کے میرے آج کے درس کا اصل موضوع, اور یہ حدیث, بلکہ دو حدیثیں سمجھیے, ایک ترمذی ایک ابو داؤد, یہ دونوں جو ہے میں ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں آج پیش کر رہا ہوں. ان کو پڑھیے, پڑھائیے, لوگوں کو سنائیے, انہیں عام کیجیے. اب ذرا دو حدیثیں پڑھ لیجیے جو اسی صفحے پر لکھی ہوئی ہیں. ان کا ذکر بار بار آیا ہے, وہ جو آج کتاب کا میں نے عرض کیا ہے نصاب کی شکل میں موجود ہے, جس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ ہر شخص کوشش کرے اس کو لے جائے ضرور اور آج کی رات ہی پڑھ لے. اس میں بھی ان دونوں حدیثوں کا تذکرہ ہے, لیکن متن نہیں ہے, صرف اردو ترجمہ, یہ متن یہاں آپ کو مہیا ہو گیا ہے. اور میثاق میں بھی یہ چاروں صفحات ہم نے لگا دیے ہیں زمینے کے طور پر. ہم نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا خود اپنے کانوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے. یہ دو حدیثیں جو ہے اس عنوان کے تحت ہیں کہ نہیں عن المنکر کی خصوصی اہمیت. ان دونوں حدیثوں میں صرف نہیں عن المنکر کا ذکر ہے, دو مقامات سورہ مائدہ کے جو ہم نے ابھی پڑھے ان میں صرف نہیں عن المنکر کا ذکر ہے, امر بالمعروف کا ذکر نہیں آیا, تلقین کا ذکر, واعظ کا ذکر, نصیحت کا ذکر, کچھ نہیں, صرف نہیں عن المنکر. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار, کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے علماء اور صوفیاء, اور کانو لا یتناہون عن منکر فعلو, وہ نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو منکر سے جو وہ کر رہے تھے. دونوں آیتیں, دونوں مقامات بھی اسی پر تھیں اور یہ دونوں حدیث کسی پر. فرمایا حضور نے من را منکم منکرن, جو کوئی بھی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے, بل یغیرہ بیدہ, اس کا فرض ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے طاقت سے روکے, بدلے. فإن لم یستطع, اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو, استطاعت نہ رکھتا ہو, فبلسان ہی, اپنی زبان سے روکے. اس کو ذرا اچھی طرح نوٹ کر دیجئے, یہ دو درجے ہیں, نہیں عن المنکر باللسان, نہیں عن المنکر بالید. زبان سے روکنا خدا کے لیے باز آ جاؤ, چھوڑ دو, زبان میں قلم بھی آ جائے گا, آپ کتابیں شائع کریں, رسالے شائع کریں. آج وہ زبان کے لیے بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ کیسٹ ہیں, ویڈیو کیسٹ ہیں, آپ تقریروں کو عام کر سکتے ہیں, گفتگو عام کر سکتے ہیں. ایک ہی مقرر کی تقریر آج میں یہاں کر رہا ہوں, کل ہو سکتا ہے اس کا کیسٹ لے کر آپ, کوئی ساتھ ہمارے کوئی ساتھی دوست ہے وہ امریکہ پہنچ جائیں گے, ہمیں پتہ نہیں ہوگا یہ کیسے پھیل رہا ہوگا. وہ لاکھوں کی تعداد میں اس وقت کیسے اللہ کا فضل ہے. میں نے ابھی حال ہی میں حکمت قرآن کا جو دو مہینے کا شمارہ شائع کیا جنوری فروری سن 90 کا, اس میں دعوت رجوع القرآن کی ایک تاریخ پوری بیان کر دی, وہ بھی میں آپ سے آج خاص طور پر عرض کروں گا. جنہیں بھی ہمارے اس کام سے کوئی عملی دلچسپی ہے, اگر تو صرف سننے کی حد تک کوئی آپ نے عادت بنا لی ہے تو بات دوسری ہے, کوئی عملی دلچسپی ہے تو ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ 2 ماہ کا مشترک شمارہ ضرور پڑھے. یہ پوری تاریخ امت کا تعلق قرآن سے کیوں کمزور پڑا, پھر یہ کہ اس کا دوبارہ آغاز کب ہوا ہے, شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام ہے, اس کے بعد اب جو تفسیر قرآن کے سلسلے چل رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں, ہماری خدمات کیا ہے, انجمن خدام القرآن ہو یا تنظیم اسلامی ہو, یہ ساری ایک داستان جو ہے آپ کو مل جائے گی. اور اس وقت اس ذہن میرا منتقل اس کی طرف اس لیے ہوا کہ میں نے اس میں لکھا ہے کہ میں مطمئن ہوں. میرے بعد ساتھی تو شاید 20 برس 22 برس کہہ رہے ہیں, مجھے اب 25 برس پورے ہو گئے. 1965 میں اسی شہر کراچی سے منتقل ہو کر لاہور گیا تھا اپنی بات کو وہاں پر اپنے کام کو شروع کرنے کے. اب 1990 آ گیا, پورے 25 برس, روبا صدی میری بیت چکی ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا یہی میرا اصل مشغلہ ہے. 6 سال اس میں سے ایسے ہیں کہ ساتھ مطب بھی چل رہا تھا, پریکٹس بھی تھی. 65 سے 71 تک جنوری فروری 71 میں نے طے کیا ہے حرم میں بیٹھ کر کہ اب ہم اب کسی کام کے لیے رہوں گا. میں نے مطب بند کیا, پریکٹس چھوڑی, اور اس وقت کے بعد سے میں کہہ سکتا ہوں میرا کوئی لمحہ بھی فکر معاش میں بسر نہیں ہوا. میں نے اپنی ساری توانائی یا قوتیں اسی کام میں لگائی اور آج مجھے بڑا اطمینان ہے. میرے یہ دروس آپ یہ نہ سمجھیے کہ اس وقت کوئی اگر 700-800 ہزار آدمی بیٹھے سن رہے ہیں تو میری بات وہیں تک پہنچ رہی ہے. مجھ پر تو حقیقت منکشف ہوئی ہے. قرآن مجید میں جو کہا گیا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا تھا اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا علی کل ثامر یاتین من کل فج عبید, اے ابراہیم ذرا پکارو تو صحیح حج کے لیے لوگوں کو, تمہاری آواز ہم کہاں کہاں تک پہنچائیں گے تمہیں اندازہ بھی نہیں ہو سکتا. اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا علی کل ثامر, تم دیکھو گے لوگ چلے آئیں گے, پیدل بھی چلے آئیں گے اور بڑی لاغر اور کمزور اونٹنیوں پر بھی دور دراز کی وادیوں سے سفر کر کے آئیں گے اور حج کریں گے. اللہ تعالیٰ کے اپنے غیر مرئی چینلز ہیں, آج وہ غیر مرئی چینل مرئی ہو کر سامنے آ گئے. لاکھوں کی تعداد میں کیسے تھے جو پہلے, میں حیران ہوتا ہوں. ابھی امریکہ گیا تھا, وہاں جو شخص ملتا تھا کوئی کہتا تھا میرے پاس آپ کے 300 کیسے تھے, کوئی کہتا 400 کیسے تھے آپ کے میرے پاس. ایک صاحب ملے, انہوں نے بتایا کہ میری زندگی کا مشن یہ بن گیا ہے حقیقت و اقسام شرک کے 6 کیسے تھے میرے. کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں نے اس کے سیٹ جو ہے کاپی کر کے میں تو ایک ہی کام ہے جو کر رہا ہوں کہ شرک کا خاتمہ ہوگا تو بات بنے گی, لہذا میں آپ کے صرف وہی کیسے تھے جو میں اس کے کاپیز کر کے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں تک پہنچا چکا ہوں. تو یہ دعوت اللہ کا شکر ہے پھیل رہی ہے. اور دوسرے یہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے اپنے بچوں سمیت 2-3 بچے میرے بھی ہیں جو شامل ہو چکے ہیں, ایم بی بی ایس کیے ہوئے بھی ہے, ایم اے فلسفہ کیے ہوئے بھی ہے, ایم ایس سی اکنامکس کیے ہوئے بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 25-30 نوجوان اعلیٰ تعلیم یافتہ اب اسی انداز میں درس دے رہے ہیں. میرا یہ کام الحمدللہ جاری رہے گا, یہ بات جو ہے بڑھتی رہے گی, پھیلتی رہے گی, لوگوں تک پہنچے گی. اور اس کے لیے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ کہاں کہاں تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں. میں نے ابھی اس پرچے میں لکھا ہے, حیدرآباد دکن میں گیا تھا اکتوبر کے اواخر میں, وہاں ایک دن میری تقریر ہوئی, اسی کے کیسٹ رات بھر انہوں نے تیار کیے. اگلے دن جب تقریر ہوئی 700 کیسٹ تیار کر سکے تھے, 700 کے 700 فروخت ہو گئے. اور یہ کیسٹ وہ شہر جو 3 منٹ میں کاپی ہو جاتا ہے, نہ معلوم اس سے آگے کتنی جگہ پر بات پہنچ رہی ہوگی. اور رات بھی ہمارے ایک ساتھی نے بتایا وہاں سیرت النبی کے جلسے میں جو میں نے تقریر کی تھی, وہ تقریر تو تھی تقریباً 1.5 گھنٹے کی, لیکن 15 منٹ کی وہ تقریر, وہ 1.5 لاکھ پورے 2 لاکھ کا مجمع تھا, وہ اس میں 15 منٹ کی تقریر, دور درشن جو ان کا ٹیلی ویژن ہے پورے انڈیا میں پورے نیٹ ورک پر 15 منٹ کی تقریر میری جو ہے وہ سنائی گئی ہے بھارت کے. تو یہ بات تو انشاءاللہ پھیلتی رہے گی. میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میری عدالت کا بھی ذکر کیا گیا, میں علیل رہتا ہوں, اور 2 ہفتے سے شدید درد ہے میرے سانے میں اور پورے ہاتھ میں, اور بڑی سخت دوائیں کھا کر اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں گفتگو کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا. بہرحال جیسے بھی ہے, جب تک جان میں جان ہے اور جب تک بھی یہ آدھا و جوارے ساتھ دے رہے ہیں, یہی کام کرنا ہے, اللہ کے اس پیغام کو پہنچانا ہے. تو میں کر رہا تھا کہ یہ 2 صفحوں میں بہت قیمتی مواد ہے, اگر قدر و قیمت کا احساس آپ کو ہو, بہت قیمتی تحفہ ہے جو صرف ان 2 ورقوں میں آپ کے پاس آ رہا ہے. کسی کو نہیں سننا, نہ سنو, جمعہ چھوڑ کر چلا جائے، مجھے تعداد کی کوئی فکر نہیں ہوتی، لیکن بات کہنی ہے صحیح، کون راضی ہے کون ناراض، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، آج تک یہ سوال میرے سامنے کبھی نہیں آیا۔ میں نے ہر بات کے کہنے سے پہلے یہ ضرور سوچا ہے کہ آیا میرا اللہ اس پر راضی ہوگا یا ناراض، یا یہ سوچا ہے میرا ضمیر مجھے اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں، اس کے سوا تیسری بات کبھی سامنے نہیں آئی۔ کوئی راضی ہوتا ہو اور ناراض ہوتا ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں نے وہ بات ہر دور میں کہی ہے اور وہی کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ کوئی انقلابی جدوجہد عثمانی میں، کوئی عوامی تحریک برپا کر دوں، اس کا حاصل نہیں، اس لیے کہ ابھی وہ جمعیت بنی نہیں، وہ مضبوط بنیاد مرسوس کمیٹڈ لوگ جو اس سے نکاتی جو لاہے عمل ہے اس پر عمل کر چکے ہوں، جو پہلے خود اپنی زندگی کے اندر حلال و حرام کی پابندی کر رہے ہوں، جو خود دین پر کار بند ہو، عمل پیرا ہو، پھر وہ بنیاد مرسوس بنے، منظم ہو، ڈسپلنڈ ہو، سم و تعاد کا ایک نظم جو ہے اختیار کر چکے ہوں، پھر ہم چیلنج کریں گے، پھر نہیں انل منکر بالید ہوگا، پھر طاقت سے کہیں گے کہ ابھی ہم نہیں ہونے دیں گے، حدود اللہ کے محافظ بن کر کھڑے ہو جائیں گے، پہلے ہماری جان جائے گی، اس کے بعد اللہ کی حد جو ہے وہ پامال ہو سکے گی، ورنہ وہ ہمارے جیتے جی نہیں ہو سکے گا۔ ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں تبدیلی کر دی جائے گی اور میں زندہ ہوں؟ اللہ تعالی ہمیں اس مقام تک پہنچائے، لیکن اس کے لیے طاقت جو محمد الرسول اللہ نے پہلے فراہم کی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے، جب طاقت فراہم ہو گئی تب آپ نے جہاد کیا۔ آپ کو معلوم ہے 13 برس تک اسی مکے میں محمد رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی بیت اللہ کا طواف کرتے رہے جس میں بت رکھے ہوئے تھے، اسی حرم میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے جس میں دائیں بائیں بت تھے، آپ نے کسی بت کو توڑا نہیں۔ طاقت فراہم کی، دعوت، تربیت، تنظیم، اللہ کے شہدائی، اللہ کے فدائی، وہ لوگ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جو اس کے اوپر کاربند ہو گئے، پھر جہاد ہوا، جب فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے پہلا کام یہ کیا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، یہ الفاظ آپ فرما رہے تھے اور ایک ایک بت کو توڑا جا رہا۔ یہ ہے نبوی طریقے انقلاب۔ میں نے 2 جملوں میں بات کر دی ہے، اگر 400 صفحے میں پڑھنی ہے تو وہ منہج انقلاب نبوی والی کتاب ہے، اور اس میں آخری شے یہی ہے، آخری قدم اٹھایا جائے گا کب، جب طاقت ہوگی اتنی کہ ہم یہ محسوس کریں کہ اب ہم براہ راست تصادم مول لے سکتے ہیں، اتنی جمعیت ہے منظم لوگوں کی، ڈسپلن ڈیڈیکیٹڈ لوگوں کی، تب کریں گے۔ گویا کہ 2 اصطلاحات کے حوالے سے بات سمجھ میں آتی ہے، نہیں عن المنکر باللسان، دعوت، تبلیغ، قلم، کیسے، ویڈیو کیسے، رسالے، کتابیں، اخبارات، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، زبان کا استعمال، قلم کا استعمال، میڈیا کا استعمال، اس کے ذریعے سے نہیں عن المنکر باللسان، لیکن ایک تنظیم تیار کیجئے، قوت فراہم کیجئے، ایتو لہم مستطعتم، جب طاقت ہو تو پھر کہیے گا کہ اب نہیں ہونے دیں گے، یہ ہوگا نہیں عن المنکر بالید، طاقت کے ساتھ۔ تو فرمایا حضرت ابو سعید خدری نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ نے، میں نے خود سنا، فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری، میں نے سنا محمد الرسول اللہ کو فرماتے ہوئے، من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کسی منکر کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت سے روک دے، فلم یستطع، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو جو ہماری اس وقت کی حالت ہے، فبلسانی، تو اپنی زبان سے، فلم یستطع فبقلبہ، اگر یہ بھی نہیں تو دل کے اندر ایک صدمہ اور رنج اور دکھ، ایک کرب تو ہو۔ فرمایا وذالک ضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ۔ اسی حدیث کو، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اب دیکھیے دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، یہ بڑی اہم حدیث ہے، میں اس کے حوالے سے ایک بڑا اہم مسئلہ آج بیان کروں گا جو اس سے پہلے میں نے عرض نہیں کیا کبھی۔ یہ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آن حضور نے ارشاد فرمایا، ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی، کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جنہیں مجھ سے پہلے اللہ نے کسی امت میں مبعوث کیا ہو، الا کان لہ من امته حواریون واصحاب، مگر یہ کہ ان کے لیے ان کی امت میں سے کچھ لوگ نکلتے تھے جو ان کے حواری اور اصحاب ہوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے ضمن میں آپ نے حواریون کا لفظ سنا ہے، اور حضور کے لیے صحابہ، یہ دونوں لفظ جمع کر دیے حضور نے، ہواری اور اصحاب ہوتے تھے. اب نوٹ کیجئے وہ کرتے کیا تھے ہواری اور اصحاب. یا خزون بے سنتے ہی و یقتدون بے امرے ہی، بہت پیارے الفاظ. ان ہواریین اور اصحاب کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے اور ان کے حکم کے مطابق چلتے تھے، اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے. جیسے نماز میں ایک امام ہوتا ہے، ایک مقتدی ہوتا ہے، مقتدی جو ہے پیروی کرتا ہے امام کی. و یقتدون بے امرے، اقتداء کرتے تھے ان کے حکم کا. ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، پھر یہ کہ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ بعد میں ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے، جیسے ہم ہیں، جیسے آج کی امت مسلمہ ہے، ایسے ناخلف لوگ. وہ کیا کرتے تھے؟ یہاں بھی دو چیزیں لائے صلی اللہ علیہ وسلم. یقولون ما لا يفعلون، جو کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے. ویفعلون ما لا یؤمرون، اور کرتے وہ تھے جس کا انہیں حکم نہیں ہوا تھا. بدعات ہیں، نئی نئی رسومات ہیں، نئی نئی چیزیں ہیں جو ایجاد کر لی گئی ہیں، جن کا حکم اللہ کی کتاب میں نہیں، اس کے رسول کی سنت میں نہیں، صحابہ کے طرز عمل میں نہیں. اور قول جو ہے بڑا اونچا، یقولون ما لا یفعلون، وہ جو سورہ صف میں فرمایا گیا لما تقولون ما لا تفعلون، اے مسلمانوں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. تو کہنے میں کیا جاتا ہے؟ حضور کے عشق کے دعوے کیجئے، اس کے رسول کے لیے بڑی لمبی چوڑی نعتیں پڑھ لیجئے، کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں. تو قول جو ہے وہ تو آسان ہے، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں تھا. اب آپ نے فرمایا فمن جاہدہم بیدہ فہو مومنون، تو جو شخص ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومنون، اور جو ان کے ساتھ جہاد کرے گا اپنے دل سے وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومنون، اور جو ان کے ساتھ جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ مومن ہے. ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں، احساس ہی نہیں رہا. منکرات پھیل رہے ہیں، بے حیائی پھیل رہی ہے، بدعات پھیل رہی ہے، رسومات کے تومار کے تومار ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے آج کل شادیوں میں وہ سب آپ کو معلوم ہے. یہ سب ہو رہا ہے، ہمارے جو نہیں بگ رہی ہمارے احساسات کے اوپر. معلوم ہوا کہ فلیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، ہم اس کے زمرے میں آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمیں ایمان کی تجدید کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ حکم تو یہ ہے کہ پھر تو رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں. اب یہاں اس حدیث کی روح سے جو ایک اہم مسئلہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، بدقسمتی سے عام طور پر سنی مسلمانوں میں ایک خیال عام ہو گیا، اور وہ خیال یہ ہے کہ اصحاب اقتدار بادشاہ وہ کتنے بھی فاسق ہوں، فاجر ہوں، کچھ بھی کریں، ظالم ہوں، ان کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ آپ کا کفر کا حکم نہ دے. اصل میں بعض روایات ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث جو اس مضمون کی ہے کہ جب تک کفر بوا کا حکم نہ دیا جائے بغاوت نہیں ہو سکتی. ان احادیث کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوا، اور عام طور پر اہل سنت میں یہ خیال عام ہو گیا ہے. میں اسی کا نتیجہ دیکھ رہا ہوں، میرے لیے آج کل یہ مسئلہ بڑا ایک گہرے غور و فکر کا موجب ہو گیا ہے. کیا وجہ ہے؟ شیعہ سنیوں کے مقابلے میں پوری دنیا میں اگر تعداد دیکھیں 1/100 نہیں، لیکن اس صدی میں اگر انقلاب برپا کیا تو شیعوں نے. بادشاہ کا تختہ الٹا، جو بھی نظام انہوں نے قائم کیا اپنی فقہ کے مطابق نظام قائم کر لیا. پوری سنی ورلڈ، موریتانیا سے لے کر انڈونیشیا تک، ایسی ایسی عظیم تحریکیں، جماعت اسلامی کی تحریک، تبلیغی جماعت کی تحریک، الاخوان المسلمون کی تحریک، لیکن کہیں بھی انقلاب کے کوئی آثار ابھی تک موجود نہیں، دور دور تک کوئی اثرات نہیں. آخر کوئی سبب ہے؟ اور طلب پسند آئی، وجہ کیا ہے؟ یہ سنی جو ہے یہ سوچی ہو کر رہ گیا ہے. کوئی نہ کوئی فکر کے اندر، سوچ کے اندر، نظریے کے اندر کوئی غلطی ہے. بات سمجھ لیجئے، آج جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں نے بڑا سینسیٹیو ایشو ہے، آج تک کبھی اس پر گفتگو نہیں کی، لیکن کچھ دنوں سے شدت کے ساتھ میں سوچ رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ جان ہی نہیں پڑتی کہیں، معلوم ہوتا مردہ ہے. معاشی مسئلے پر کھڑے ہو جائیں گے، سیاسی مسئلے پر کھڑے ہو جائیں گے، کسی کی ٹانگ کھینچنے کو جمع ہو جائیں گے، سینکڑوں لوگ جانے بھی دے دیں گے، لیکن کوئی آرگنائزڈ ایفرٹ اس دنیا میں، اسی دور میں ایرانیوں نے کر کے دکھا دیا. جو بھی ان کا دین ہے، جو بھی ان کی فقہ ہے، جو ان کے تصورات ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے کہ اس سے ہمیں کہاں کہاں اختلاف ہے، لیکن انہوں نے اس کو کر کے تو دکھایا ہے. ہم نے کیا کیا؟ بات چاہتے چل رہی ہے، ایک ایک محل اربوں ڈالر کا بنتا ہے اور محل خالی پڑے رہتے ہیں. بادشاہ سلامت کی جھلک دیکھنا نصیب نہیں ہوتا محل کو. سال میں زیادہ سے زیادہ بادشاہ سلامت 4-6 دن کے لیے آ جائیں گے بس، اور محل اربوں ڈالر کا بنا ہوا. جبکہ اسی ملک کے اندر جا کر دیکھیے آپ کو کہ بالکل حیوانوں کی طرح انسان رہتے ہوئے نظر آ جائیں گے، بھیک مانگتے ہوئے لوگ نظر آ جائیں گے. حاجیوں سے اور جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، بچے جس طریقے سے لپٹ لپٹ کر مانگتے ہیں، وہاں پہ اپنی بچہ موجود ہے. یہ حال کیا ہے؟ یہ نظام ہمارے ہاتھ کیوں نہیں بدل رہا؟ کہیں سے کوئی حرکت ہے؟ خاص طور پر اس دنوں میں مجھ پر یہ سوچ بہت زیادہ طاری ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی سن لیجئے. جب یہ جہاد افغانستان بڑی شدت کے ساتھ چل رہا تھا، اب تو یہ کہ اس میں بہت سی صورتحال، بہرحال میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اب وہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ قابل رشک حالت میں نہیں ہے، لیکن میں آج سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، سال دو سال پہلے، روسیوں کے وہاں سے جانے سے پہلے جو شکل تھی، اس وقت ایک بات متواتر سننے میں آ رہی تھی کہ جہاد افغانستان کا فال آؤٹ، یہ جو ترکستانی ریاستیں ہیں رشیا کی، یو ایس ایس آر کی، یہ سمرقند اور بخارا، یہ ریاستیں، ان میں بڑے اثرات پھیل رہے ہیں، اس کے ان میں اسلامی جذبات، دینی جذبات زندہ ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ روس کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اور افغانستان میں جو کچھ اس نے کیا ہے، اس کے نتیجے میں ان تمام ریاستوں میں بغاوت ہو جائے گی. لیکن میں حیران ہوں، بغاوت ہوئی تو نمبر ایک یورپین کنٹریز میں ہوئی. ذرا گرفت کمزور پڑی ہے اگر رشیا کی، یورپ کے اندر ایک ملک، دوسرا ملک، تیسرا ملک، چوتھا ملک، انہوں نے بند توڑ دیے، کھڑے ہو گئے. پھر یہ کہ روس کی جو اپنی ریاستیں ہیں بالٹک اسٹیٹ کے اندر، لتھیانا وغیرہ کے اندر بغاوت ہو گئی، جا کر گورباچوف نے معافیاں مانگی ہیں، خوش آمدیں کی ہیں، خدا کے لیے ہم روسی دستور کے اندر سیسیشن کے لیے پروویژن پیدا کر دیتے ہیں، اس وقت جو ہے علیحدہ نہ ہو، آئندہ کے کسی مرحلے کے لیے باقاعدہ ہم دستوری راستہ کھول دیں گے. لیکن کہا نہیں، اس کے بعد اگر کوئی بغاوت ہوئی تو آذربائیجان میں ہوئی ہے، جہاں شیعہ مسلمان آباد. یہ سنی ساری ریاستیں سن پڑی ہوئی ہیں، ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے کہیں سے، نہ سمرقند سے، نہ بخارا سے، کہیں سے کوئی خبر نہیں، کوئی حرکت نہیں. اس کی وجہ یہی ہے، میں نے جہاں تک غور کیا، سنی اسلام میں کچھ علماء نے اس خیال کو عام کر دیا ہے کہ حاکموں کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی. حاکم چاہے کیسا بھی ہو، جب تک کفر کا حکم آپ کو نہیں دیتا، آپ بغاوت نہیں کرتے. وہ اپنے محل میں شراب نوشی کرتا ہو، بدماشی کرتا ہو، کرتا رہے، لیکن بغاوت صرف اس وقت ہوگی جب آپ کو کفر کا حکم دے. اس خیال نے سنی کانسیپٹ جو ہے اس کے اندر ایک طرح کا پیسو انداز پیدا کر دیا ہے. وہ ایکٹیو انداز، جو چیلنج کرنے والا انداز ہے، وہ آج ہمیں پورے سنی ورلڈ میں کہیں نظر نہیں آ رہا. حالانکہ اب نوٹ کیجئے، یہ حدیث بھی تو موجود ہے، من جاہدہم بیدہ فہو مومن. لیکن یہ کہ ہوتا کیا ہے احادیث کے ضمن میں، جیسے قرآن مجید میں ایک آیت آپ لے لیں، دوسری آیتیں چھوڑ دیں، تو آپ کا راستہ جو ہے ٹیڑھا ہو جائے گا. ہر شخص کو دیکھنا ہے اس مضمون میں کون کون سی آیتیں آئی ہیں، کہاں کہاں آئی ہیں، ورنہ تو یہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، انتم سکاریٰ چھوڑ دیجئے تو نماز سے قریب نہ جائیے. حدیث میں جہاں وہ حدیث موجود ہے کہ جب تک وہ کفر کا حکم نہ دے بغاوت نہیں کر سکتے، وہاں یہ حدیثیں بھی تو موجود ہیں کہ جب وہ لوگ ہوں برسر کار کہ جو یفعلون ما لا یؤمرون ویقولون ما لا یفعلون،
فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن. یہ جہاد بالید کس شے کا نام ہے؟ اگر بغاوت نہیں ہو سکتی، اگر ان کے اختیار کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، تو یہ الفاظ حضور نے کیوں استعمال کیے؟ من جاہدہم بیدہ فہو مومن، ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ قطرۃ. اپنی اس گفتگو کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں امام ابو حنیفہ کا مسلک بیان کر کے. امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے، یہ اصل میں ہمارے ہاں عام طور پر اہل حدیث علماء نے اس فکر کو عام کر دیا. امام صاحب کا موقف یہ ہے کہ فاسق و فاجر حکمرانوں کے خلاف بغاوت ہو سکتی، پہلے سمجھانے کی کوشش کیجئے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر زبانی طور پر کیجئے. فَإِن لَمْ يَعْتَمِرْ، اگر اس کا اثر نہ ہو، فَبِالسَّيْفِ، تو پھر تلوار کے ذریعے سے انہیں سیدھا کیجئے. یہ موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا، جسے حنفی کے اندر اس بات کی اجازت موجود ہے، اگرچہ امام صاحب نے اس کے لیے شرط عائد کی ہے، طاقت اتنی ہو جانی چاہیے کہ کامیابی یقینی ہو جائے. یہ نہیں کہ چند آدمی کھڑے ہوں، نعرہ لگائیں، پھانسی چڑھ جائے، بات ختم ہو جائے. پہلے طاقت پیدا کیجئے، دعوت کے ذریعے، تنظیم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے آپ ایسی طاقت فراہم کر لیں. پھر یہ ہے کہ بغاوت کی بھی اجازت موجود ہے، بغاوت حرام نہیں ہے ہمارے دین میں. یہ بات جو ہے اس حدیث کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے. اور یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ موقف ہے، عام طور پر بعض احادیث کے ذریعے سے اور بعض احادیث کے حوالے سے خاص طور پر اہل حدیث علماء نے جس چیز کو عام کر دیا ہے، وہ در حقیقت کوئی متفق علیہ چیز نہیں ہے ہمارے ہاں، بلکہ امام ابو حنیفہ کا موقف یہ کتاب و سنت سے اقرب ہے، نزدیک تر ہے. اور یہ حدیث آج آپ کے پاس متن اس کا موجود ہے، آپ اس کو لے جائیے، غور کیجئے، سوچئے، گفتگو کیجئے کہ جب یہ صورت پیدا ہو جائے کہ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، جب ایسے لوگ ہوں جو کہتے کچھ اور ہو، کرتے کچھ اور ہو، کرتے وہ ہو جس کا حکم نہ ملا ہو، تو فرمایا فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل. اب دو آیتیں چھوٹی رہ گئی ہیں، ان کو بھی پڑھ لیجئے. یہ میرے اس عنوان کا جو دوسرا حصہ تھا، عذاب الہی سے نجات کی راہ، یہ آج کی گفتگو کا آخری موضوع ہے. دو مقامات میں نے نقل کیے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ جب کسی قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، اس عذاب سے بچائے صرف وہ لوگ جاتے ہیں جو نہی عن المنکر کا فریضہ آخری وقت تک سر انجام دیں، ورنہ جیہوں کے ساتھ دھن بھی پس جاتا ہے. سورہ انفال میں فرمایا گیا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. لوگو بچو، ڈرو اللہ کے اس عذاب سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا جو بدکار تھے. بلکہ جب عذاب قوم پر آتا ہے تو جیسے آپ محاورے میں کہتے ہیں گیہوں کے ساتھ دھن پس جاتا ہے، دوسرے لوگ بھی کہ جو اس حرام خوری میں ملوث نہیں ہے وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. ضمانت صرف ان کو بچاؤ کی ہے. دو آیتیں ابھی آ رہی ہیں، جو اس نہی عن المنکر کے فریضے کو آخری وقت تک سر انجام دیتے رہیں. پہلی آیت جو ہے یہ سورہ ہود کی ہے، آیت نمبر 116. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ. کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم سے پہلے جو قومیں جنہوں نے زمین میں فساد مچایا، ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے جن میں خیر کا اثر باقی رہ گیا تھا، اولو بقیت، کہ وہ فساد سے روکتے رہتے، نہیں کرتے رہتے، منع کرتے رہتے، نہیں عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہتے، لیکن نہیں ہوئے مگر چند تھوڑے سے جنہیں ہم نے نجات دے دی، جنہوں نے یہ شرط پوری کی کہ آخری دم تک نہیں عن المنکر کا کام کرتے رہے، اللہ نے انہیں بچا لیا. لیکن جن لوگوں نے یہ شرط پوری نہیں کی، وہ اسی عذاب معذب قوم کے ساتھ ان کو بھی لپیٹ میں لے لیا. اگلا ٹکڑا اس آیت کا بڑا عجیب ہے. اس وقت کا بھی اگر آپ اپنا معاشرہ دیکھیں، سرمایہ داروں کے اللے تللے، ان کی شادیاں اور ان کی تقریبات، اور اس کے اندر دولت کا جو ظہور ہے، اور جس طریقے سے اسراف اور تبذیر ہو رہی ہے، فرمایا وتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین. وہ لوگ جنہوں نے غلط روش اختیار کی تھی وہ تو انہی چیزوں کے پیچھے لگے رہے جس میں انہیں دولت اور ثروت حاصل ہوئی. دن رات اسی کی فکر ہے, اسی کی سوچ ہے. اترفو کہتے ہیں مرفہ الحال لوگ جو ہیں, جنہیں دولت ملی انہی کے اندر لگے ہوئے ہیں پورا وقت, پوری زندگی, تمام توانائیاں, تمام قوتیں, تمام صلاحیتیں. جب تباہ الذین ظلموا ما اترفو فیہ وکانوا مجرمین, اور وہ سب مجرم تھے اور اسی جرم کی پاداش میں ان پر اللہ کا عذاب آیا. بہرحال اس وقت بھی پوری آیت کا درس دینا مقصود نہیں, صرف حوالہ کس اعتبار سے ہے. ممن انجینا منہم الا قلیلا ممن انجینا منہم, بہت ہی قلیل تعداد میں وہ لوگ تھے جو برائی سے روکتے رہے انہیں ہم نے نجات دے دی. دوسری یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 165 ہے. یہ وہ اصحاب صف کا مشہور واقعہ, یہود کا ایک قبیلہ جو سمندر کے ساحل پر آباد تھا, اور سب کا قانون توڑنے کے لیے انہوں نے یہ ایک ہیلا بنا لیا تھا کہ ہفتے کے روز پکڑتے تو نہیں تھے مچھلیاں, لیکن سارا دن کھدائی کرنے میں لگے رہتے تھے. ساحل کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے گڑھے بنا لیتے تھے, ان میں پانی لے آتے تھے سمندر کا, ان میں مچھلیاں بھی آ جاتی تھیں, اتوار کو جا کے پکڑ لیتے تھے. گویا کہ اصل مقصد جو تھا سب کے قانون کا وہ تو یہ تھا کہ اللہ کی یاد کریں, کوئی ذکر کریں, کوئی اللہ کی کتاب کا مطالعہ کریں, کوئی عبادت کریں, لیکن لگے تو رہے دنیا کے دھندے میں. لیکن قانونی طور پر ہلا یہ کر لیا مچھلی ہم نے پکڑی نہیں, مچھلی تو اتوار کو پکڑی. تو وہ قوم تین حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک وہ لوگ تھے کہ جو یہ جرم کر رہے تھے, ایک وہ لوگ تھے جو جرم تو نہیں کر رہے تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے, ایک وہ تھے جو خود بھی بچے ہوئے تھے اللہ کے فضل و کرم سے, اور جو غلط کار تھے انہیں روکتے ٹوکتے بھی رہے تھے. اس سے پہلی آیت جو ہے آیت نمبر 164, ان میں ان دوسرے لوگوں کا ذکر کون آیا ہے. لما تعظون قوما الذی اللہ مہلکہم, اللہ تعالیٰ تو اب ان کو ہلاک کر کے رہے گا, یہ قوم اب باز آنے والی نہیں ہے, تم خواب اپنے آپ کو کیوں ہلکان کر رہے ہو, کیوں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو, اپنی توانائیاں ضائع کر رہے ہو, اب یہ تو ہلاک ہو کر رہے. ان کا جواب تھا معذرت الى ربکم ولعلہم یتقون, ہمیں تو اللہ کی جناب میں معذرت پیش کرنی ہے, نہ عذر پیش کرنا ہے کہ اللہ ہم آخری وقت تک روکتے رہے. اور پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہو یہ نہیں مانیں گے, یہ تو غیب کا علم ہے, کیا پتہ اللہ کسی کے دل میں تو تقویٰ پیدا کر دے, خوف پیدا کر دے. بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں, اچانک آ جاتی ہیں, تو کیا جب کہ اللہ تعالیٰ ان کو تقویٰ کی روش سے نواز ہی دے. اب اس کے بعد فرمایا فلما نسو ما ذکروا به, جب انہوں نے نظر انداز کر دیا ساری نصیحت کو اور سارا جو بھی ان تک نہیں منکر کا فریضہ سر انجام دیا جا رہا تھا, ان کے کانوں پر جون تک نہ رہیں گی. ان جین الذین ینہون عن السوء, ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے رہے تھے. واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون, اور جو لوگ فسق و فجور میں مبتلا تھے انہیں ہم نے پکڑ لیا ایک بہت برے عذاب. یہ دو مقامات ہیں جن میں ضمانت ملتی ہے صرف ان لوگوں کو بچانے کی جو نہیں عن المنکر کا فریضہ آخری وقت تک سر انجام دیتے رہے. قطعاً اگر اس سے اس کا اثر ہو یا نہ ہو, لوگ مانے نہ مانے, انہیں اپنا فرض ادا کرنا ہے. معذرت الى ربکم ولعلہم یرجعون. اب ان دو ورقوں میں صرف ایک حدیث اور رہ گئی ہے, اس کو پڑھ لیجئے اور پھر میری آج کی گفتگو ختم ہو جائے گی. جو کچھ بات کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کا صحیح فہم عطا فرمائے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ تازہ فروری کا میثاق جو آیا ہے, خاص طور پر ہوائی جہاز سے میں نے منگوایا ہے آج, اس کو تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی صاحب بھی ایسے نہ ہو جو لیے بغیر جائے. مزید جو حضرات اس پوری دعوت اور تحریک کو سمجھنا چاہتے ہیں, دعوت رجوع القرآن, شاید وہ پرچے موجود ہو, مجھے معلوم نہیں کہ ہیں یا نہیں, لیکن حکمت قرآن کا جنوری فروری کا شمارہ, بعد میں وہ کتابی شکل میں بھی آ جائے گا جلدی, لیکن آخری حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں, یہ صفحہ 3 پر نیچے درج ہے. عن حذیفة رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت حذیفہ سے مروی ہے, وہ روایت کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے فرمایا. یہ حذیفہ کون ہے؟ حضرت حذیفہ کا نام پڑ گیا تھا صاحب سر النبی، نبی کے رازدان، نبی کا ایک راز ہے ان کے پاس، اس لیے کہ حضور نے کچھ منافقوں کے نام انہیں بتا دیے تھے، نام بنام فلاں شخص، یہ منافق، لیکن یہ کہہ دیا تھا کہ حذیفہ یہ میرا ایک راز ہے، اس کو کسی کو بتانا نہیں، اس لیے کہ نفاق کا حضور نے کبھی پردہ چاک نہیں فرمایا کسی شخص کا، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی جو کہ منافقین کا سردار تھا. میرے دروس میں یہ مضمون بڑی تفصیل سے آ چکا ہے، اسلامی ریاست میں کیٹیگریز دو ہی ہیں، مسلم اور غیر مسلم، باقی یہ کہ منافق وہ قانونی طور پر مسلمان ہی شمار ہوتا. بہرحال حضور نے چونکہ نام بتا دیے تھے لیکن روک دیا کہ بتانے نہیں، اس لیے ان کا نام پڑ گیا صاحب و سر النبی. اور یہ بھی یاد آ گیا تو سنا ہی دوں، حضرت عمر نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا یا حذیفہ تو ان سے دو قبل اللہ، اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھ رہا ہوں کہیں میرا نام تو ان میں نہیں تھا. اس درجے احساس ہے حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس درجے ہم بے پرواہ، ہم کہاں نفاق کا، عمر کو اپنے بارے میں اندیشہ ہے نفاق کا لیکن ہمیں کوئی اندیشہ نہیں. وہ حضرت حذیفہ ہیں، فرما رہے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا، یہ میرے درد کا یوں سمجھیے کہ اب آخری جملہ ہے، والذی نفسی بیدہ، لوگوں کان کھول کر سن لو، میں اس ذات کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہ الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذی نفسی بیدہ لتامرن بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں لازمن نیکی کا حکم دینا ہوگا اور تمہیں لازمن بدی سے روکنا ہوگا. او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا، ورنہ پھر اس کا اندیشہ ہے شدید کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایک بڑا شدید عذاب بھیجے گا. ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم اسے پکارو گے، دعائیں کرو گے، گڑ گڑاؤ گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہو. رواہ ترمذی وقال حدیث الحسن، اسے روایت کیا امام ترمذی نے، فرمایا حدیث حسن. یہ ہے سبب، دعائیں کرتے رہیے، فتنے پھیل رہے ہیں، آگ بھڑک رہی ہے، امن و امان ختم ہو چکا ہے، رات کی چین جن کا اطمینان رک سکتے، ظاہر الفساد فی البر والبحر، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ عذاب ہے، اس عذاب سے بچنے کا راستہ کون سا ہے. آج کے درس کا حاصل یہ ہے، اس عذاب سے بچنے کی ایک راہ ہے، نہیں یعنی المنکر، اس کا کم سے کم درجہ باللسان، اور جد و جہد کی جائے کہ ایسی جمعیت قوت فراہم کی جائے جو نہیں یعنی المنکر بالید کا فریضہ سر انجام دے سکے. یہی دو کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، قرآن کی دعوت و تبلیغ، تعلیم و تعلم، اور پھر تنظیم اسلامی کے نام سے ایک قوت فراہم کرنے کی کوشش. اللہ تعالیٰ کو جیسے کچھ منظور ہوگا، جب منظور ہوگا اس کے نتائج ظاہر ہو جائیں گے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. کم سے کم قالوا معذرتا الى ربکم ولعلہم یتقون، اللہ کی جناب میں ایک معذرت پیش کرنے کے قابل ہو جائیں، اور پھر کیا عجب، کیا پتا کل کی کسے خبر ہے. کون کہہ سکتا تھا عمر کہ جو چلا ہے اپنے گھر سے نکلا ہے محمد کو قتل کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حاضر ہو جائے گا ان کی خدمت میں اپنی تلوار گلے میں لٹکا کر جیسے غلام لٹکایا کرتے. بدلتے ہوئے حالات کو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، بعید نہیں، لہذا اپنا کام کرنا چاہیے. یہ دو ورقہ ایک بہت قیمتی تحفہ ہے جو آپ کی خدمت میں آج پیش ہے. ایک ایک حرف کو پڑھیے، حرز جان بنائیے، اور جو بھی حقیقت اس سے آپ پر منکشف ہو اس پر عمل کی توفیق کیجیے، اللہ تعالیٰ سے طلب کیجیے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.